السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. 18واں پارہ شروع کرتے ہیں. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربك نستعين. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. 18واں پارہ سورۃ المومنون. سورۃ المومنون مکی سورت ہے، اور سورۃ المومنون کی جو پہلی 10 آیات ہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ آتا ہے کہ مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. قد افلح کا لفظ آتا ہے ماضی کے لیے، افلح ماضی ہے، فعل ماضی، اور یہاں پر آواز اللہ کی طرف سے جو صدا آئی وہ یہ آئی کہ یقیناً مومن فلاح پا چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ عمل کریں وہ گارنٹی کر رہے ہیں اپنے لیے جنت کو. جو اپنے عقیدے کو درست رکھیں، ان اعمال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں، وہ یقیناً فلاح پا چکے. اور ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ فلاح ایسی کامیابی ہے جس کو الٹیمیٹ سکسیس کہتے ہیں، جو آپ کو اور مجھے اٹرنل لائف میں اصل میں فائدہ دے گی. فلاح عربی زبان میں کسان کو کہتے ہیں، اور کسان کے پاس الٹیمیٹ بینیفٹ آتا ہے جب وہ اپنی فصل کاٹ لیتا ہے. تو مومن بھی انشاءاللہ جب جنت میں اور روز محشر میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کو وہ الٹیمیٹ فلاح نصیب ہوگی، الٹیمیٹ سکسیس نصیب ہوگی. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مومن کی کچھ صفات یہاں بتائی جا رہی ہیں، اس کی مصروفیات بتائی جا رہی ہیں کہ مومن اپنا وقت کہاں گزارتا ہے، اس کے کیا صبح شام ہوتے ہیں، کیا اس کی روٹین ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ذکر آیا اس کی نماز کا. آپ دیکھیں یہاں صلات واحد کے اس میں آیا ہے صیغے میں، پہلی ایک ہی نماز کی بات کی، وہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی ایک ایک نماز میں اپنی کانشیس ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف لیلۃ القدر کی نمازوں میں کانشیس ہو کر نماز پڑھ لی اور باقی سال بالکل غافل نماز پڑھی، بلکہ وہ جو اپنی ہر نماز کی بہترین حفاظت کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے رب کو اپنی نماز میں یاد رکھیں. جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ عبادت دی ہے وہ مقصد ان کے سامنے رہے. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغویات سے دور رہتے ہیں، یعنی اپنی نماز کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، وہ لغو کاموں سے، یوز لیس ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. آپ ٹی وی دیکھنے کے بعد، آپ مووی دیکھنے کے بعد، آپ میوزک سننے کے بعد، آپ کوئی بھی اور یوز لیس ایکٹیویٹی، آپ میگزین، گلوسی میگزین دیکھنے کے بعد نماز پڑھنا شروع کریں، آپ کے ذہن میں وہی چیزیں دوڑتی رہیں گی جو آپ نماز پڑھنے سے پہلے کر رہی تھیں. اور آپ قرآن پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے کھڑی ہوں تو زیادہ تر یہ ہوگا کہ آپ کا ذہن بار بار قرآن کے اس الفاظ کی طرف جائے گا جو آپ اپنی زبان سے ادا کر رہی ہیں، یا آپ کم سے کم خشوع لانے کی کوشش کر رہی ہوں گی، اور نماز کی تیاری کر کے آپ کھڑی ہوئی ہوں گی. اور نماز کی تیاری کر کے وہی انسان جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو یوز لیس ایکٹیویٹی سے دور رکھتا ہے، کسی بھی طرح کے لغو کے اندر اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھتا. آپ دیکھیں وہ انسان جو اذان کی آواز سنے اور پراپر طریقے سے سنت کے مطابق ہر جملے کا جواب دے، اس کے بعد وہ کوشش کرے کہ اپنے آپ جتنا ذکر کر سکتا ہے وہ ذکر کرے، وضو کرے شوق کے ساتھ اور سنت کے مطابق اپنے فرائض اور واجبات کو پورا کرتے ہوئے، اور پھر وضو کے بعد کی دعا پڑھے اور اپنی جائنماز پر جا کر کھڑا ہو جائے. اور اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص جو اپنا فٹ بال کا گیم چھوڑ کر جلدی سے صرف اس لیے جائے کہ ابھی جب بیچ میں 5 منٹ کی بریک آ رہی ہے میں اس میں جا کے نماز پڑھ کر آ جاؤں. تو دونوں کے نماز پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو آپ کے اور میرے دن بھر کے اوقات ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی اور میری نماز کس کوالٹی کی ہوگی. آپ کی اور میری مصروفیات بتاتی ہیں کہ ہم اپنا وقت دن بھر میں ضائع کرتے ہیں یا ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. وقت کے ساتھ دو ہی طرح کا معاملہ کیا جا سکتا ہے, یا وقت کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا وقت کو گزارا جا سکتا ہے. ہم میں سے اکثریت صرف وقت کو گزار رہے ہوتے ہیں, ہم وقت کا درست استعمال نہیں کر رہے ہوتے. تو آپ کو اور مجھے اپنے وقت کا درست استعمال کرنا ہے تاکہ آپ اور میں لغویات سے بچ سکیں. اور لغویات میں تمام یوز لیس ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں. یوز لیس ایکٹیویٹیز ایسی جس کے کرنے میں آپ کو کوئی ثواب نہیں مل رہا اور اس پہ آپ گھنٹوں گزار رہے ہیں اور اس سے آپ اللہ سے آہستہ 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 دور ہوتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کے دن بھر کی مصروفیات ہوں گی وہ آپ کی نماز پر اثر انداز ہوں گی. دن بھر میں جو سوچا, دن بھر میں جہاں وقت گزارا, اس کا امپیکٹ آپ کی اور میری نماز پر آئے گا. پھر آگے آیا والذین ہم للزکات فاعلون, زکات کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. یہاں زکات کے ضمن میں ایتاء الزکاۃ کا لفظ نہیں آیا. تو مفسرین بتاتے ہیں کہ یہاں زکات تزکیہ کے معنی میں آیا ہے کہ وہ اپنی کردار کی صفائی, اپنی کردار کی بہترین پالش, اپنی کردار کی گرومنگ کرنے والے ہوتے ہیں. فاعلون اپنا تزکیہ کرنے والے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو مستقل چیک کرتے رہتے ہیں, اپنا سیلف ایویلیویشن کرتے رہتے ہیں کہ کون سی میری غلطی ہے کہ میں اپنی غلطی کی کریکشن کر لوں. اور جس طرح آپ اپنے باغ میں دیکھتی ہیں کہ مالی آپ کا پودے لا کے نئے لگاتا ہے, تو وہ ایسا نہیں کرتا کہ ہر دفعہ وہ سارے پودے نکال دے پرانے اور ہر دفعہ نئے پودے لا کے لگائے, سوائے اس کے کہ سیزنل آپ کے پلانٹس لگے ہوئے ہوں. اگر آپ کے ایئرلی پلانٹس لگے ہوئے ہیں تو مالی کیا کرتا ہے, پرانے پودے اپنی جگہ ہوتے ہیں وہ نئے پودے لا کر لگا دیتا ہے. مومن کا کام بھی یہی ہے کہ جب اپنی پرانی برائیوں کو اپنے سے دور کرے تو جو اس کی آلریڈی موجود نیکیاں ہیں ان کو ضائع نہ ہونے دے بلکہ ان کی بھی حفاظت کرے. تو وہ تزکیہ کے کرنے والے ہوتے ہیں. والذین ہم لفروجہم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہوں, یعنی اگر ان کے پاس کوئی کنیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے انسان کو اقدام بہت پہلے سے کرنے ہوتے ہیں. آنکھ کی حفاظت کرنی ہوتی ہے, کان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے, زبان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. اور ہر طرح سے شرمگاہ تو صرف اس کی تصدیق کرتی ہے. یہ اللہ کے بندے جب نماز درست پڑھتے ہیں تو ان کی نماز زندہ نماز ہوتی ہے, ان کو بے حیائی سے روکتی ہے. نماز کے لیے آتا ہے کہ نماز فحش کاموں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے, تو پھر یہ غلط کاموں کی طرف نہیں جاتے بلکہ اللہ کے بندے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. سوائے اپنی بیویوں کے, سوائے اس کے کہ جو ان کی منکوحات ہیں یا جو ان کے ملک یمین میں یعنی جو ان کی کنیزیں ہیں, کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھنے والے ہوتے ہیں. اپنی امانت میں بھی بہت زیادہ کیئرفل رہتے ہیں. کسی نے آپ کے پاس کوئی راز رکھوایا تو وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے. اور کسی نے ضروری نہیں ہے آپ سے یہ کہہ کر کہا کہ یہ راز ہے تم اس کو راز ہی رکھنا. مثال کے طور پہ کوئی اپنے گھر کی بات آپ سے ڈسکس کر رہا ہے تو اب آپ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ اس کو آ کر دوسرے کو نہ بتائیں. یوزلی اگر خواتین جو بڑی عمر کی ہوتی ہیں وہ آپس میں ڈسکشن اپنے گھر کے یا اپنے شوہر کے بارے میں کر رہی ہوتی ہیں, اگر تو وہ اصلاح کے پوائنٹ آف ویو سے کسی سے سبق لینے کے لیے اپنے شوہر کو ڈسکس کرتی ہیں تو ٹھیک ہے. ورنہ اگر صرف بحث برائے بحث اور ڈسکشن برائے ڈسکشن کے لیے اپنے شوہر کو یا اپنی ساس کو یا اپنی نند کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو وہ چیز مناسب نہیں ہے. امانت کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ سے ایک بات کہوں کہ دیکھیں یہ اس محفل کی امانت ہے, اب آپ نے یہ کسی کو نہیں بتانی. اگر میں یہ کہہ دوں تب یہ آپ کے اوپر امانت ہو گئی. اب آپ کوئی بات جو جس کو کہہ کے میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ آپ پر امانت ہے آپ کسی کو نہیں بتائیں گی. چاہے وہ سامنے جس کے پاس آپ جائیں وہ آپ اس سے کہیں کہ دیکھو میں تمہیں بتا رہی ہوں بس تم کسی اور کو نہ بتانا. اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ چیز خود بخود پھیلتی جاتی ہے کہ ہم بہت محبت میں اس کو بتا دیتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم بہت یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا سچا خیر خواہ ہے. جبکہ اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ یہ امانت ہے, اٹس بٹوین یو اینڈ می, اب کسی اور سے ڈسکشن مت کرنا, تو اب یہ آپ کے اوپر امانت ہو گئی. تو مومنین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے طرف سے بھی امانتوں کا خیال کرتے ہیں, جو ان کو نعمتیں دی گئی ہیں آنکھ، کان، ناک، جسم، جتنی بھی فیکلٹیز ان کو دی گئی ہیں، اللہ کی دی ہوئی امانتوں کو اللہ ہی کی راہ میں استعمال کرتے ہیں، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ ان کے پاس کوئی راز رکھوا دے تو وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کسی کی نوکری میں ہیں تو اب آپ کے اوپر امانت ہے کہ جتنا وقت آپ نے اس کے ساتھ اسائنڈ کیا ہے، چاہے آپ کے اور میرے گھروں میں کام کرنے والی میڈز ہوں یا آپ خود کہیں پر پروفیشنلی کہیں پر جاب کر رہی ہوں، اگر 9 to 5 آپ کا کام کا وقت ہے تب آپ کو 9:05 پر بھی نہیں آنا. یہ ہے حقیقت جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر آپ کو 9 to 5 کی ذمہ داری ہے، مثال کے طور پر آپ نے اپنی میڈ سے کہا ہوا ہے، اگر آپ نے ریلیکس رکھا ہے معاملہ تو الگ بات ہے، لیکن آپ کے اپنے اندر کتنا ایمان ہے یہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر آپ کا ٹائم اسائنڈ ہے کہ آپ کو 9 to 5 کے اندر جاب پر رہنا ہے، یا آپ کے جاب کے آرز ہیں، یا آپ کے نوکری کے اوقات ہیں، تو آپ کو 9:05 پر وہاں نہیں پہنچنا، آپ کو 9:01 پہلے وہاں پہنچنا ہے تاکہ آپ اپنی طرف سے امانت ادا کر دیں. جو کام آپ کی ذمہ داری کے اندر ہیں وہ سب آپ کے اوپر امانت ہیں. بیوی ہونے کی حیثیت سے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں آپ پر اور مجھ پر ہیں وہ امانت کے طور پر ہیں. میں نے اور آپ نے اگر ان کو ادا کرنے میں ڈنڈی ماری تو میں نے اور آپ نے امانت کا حق ادا نہ کیا. پھر جب عہد و پیمان کی بات آتی ہے تو عہد و پیمان میں لیگل کانٹریکٹس بھی آ جاتے ہیں اور سوشل کانٹریکٹس بھی آ جاتے ہیں. لیگل مطلب قانونی طور پر جو آپ کا اور میرا فرض بنتا ہے وہ کام بھی ہم کریں، اور جو ہمارے سوشل کانٹریکٹس ہیں، مثال کے طور پر رشتہ داروں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، شوہر کے ماں باپ کا ایکسٹرا آرڈینری خیال رکھنے کی کوشش کرنا، شوہر کے بہن بھائی آئیں تو ان کو بہترین طریقے سے ویلکم کرنا، اگر گھروں کے اندر آپ کو لگے کسی کے درمیان انبن ہو رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو وہاں پر والنٹیئر کر دیں کہ آپ ان کے درمیان میں صلح کروا دیں. یہ سوشل کانٹریکٹس آپ کو اور مجھے کسی کتاب میں لکھے ہوئے نہیں ملتے، بلکہ یہ آپ کی اور میری فطرت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ اور میں یہ کام بہت آسانی سے کر کے اپنے رب کی کلوزنس حاصل کر سکتے ہیں. تو مومن کون ہوتا ہے؟ جو اپنی امانت کا اور اپنے کمٹمنٹس کا خیال رکھتا ہے. اور پھر دوبارہ آیا آخر میں، دیکھیں پھر دوبارہ آیا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو گارڈ کرتے ہیں، ان کی پروٹیکشن کرنے والے ہوتے ہیں. اس لیے کہ ان کی نماز ادھوری نہیں ہوتی، ان کا رکوع اور سجدہ اس میں چوری نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیزی سے رکوع کرے اور تیزی میں سجدہ کرے وہ نماز کا چور ہے. کوشش کریں بہت تسلی سے آپ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، آرام سے کہیے. بہت لمبا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ 2 رکعت کے بعد ہی تھک جائیں. ایک نارمل انداز میں درست تجوید کے ساتھ، درست الفاظ اور مخارج کے ساتھ کہیے تاکہ آپ کی درست ادائیگی بھی ہو جائے اور آپ کی نماز کی حفاظت بھی ہو جائے. یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں، جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ جو یہ کام کرے گا کیا ہوگا؟ یہ سب کر کے اس کے لیے جنت کے ہائیسٹ رینکس ہوں گے، ہائیسٹ جگہ ہوگی، اور وہ ہائیسٹ جگہ جنت الفردوس ہے جس کے وہ وارث ٹھہرائے جائیں گے. جس طرح یونیورسٹیز کے ڈفرینٹ کریڈٹس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ رینکس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ سکورز ہوتے ہیں، ایسے ہی جنت میں جانے کے بھی مختلف کرائیٹیریا ہوں گے. کوئی کسی وجہ سے جنت میں جائے گا، کوئی کسی وجہ سے جنت میں جائے گا. یہاں یہ بات بتا دی کہ جو یہ خوبیاں پیدا کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس ادا کریں گے. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بات کہی کہ جو شروع کی 10 آیات پر عمل کرنا شروع کر دے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے. اور اگر آپ کوئی کہے کہ بس میں نے ان پر عمل کر لیا اور کسی چیز پر اگر میں عمل نہیں کرتا تو کوئی ضروری بات نہیں، میں جنت میں تو چلا جاؤں گا. بات یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ کسی بھی ایک جگہ سے احکام، کسی بھی حکم کو اٹھا کے آپ اس کے بارے میں دلیل نہیں نکال سکتے. کوئی اس وقت عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بات کہہ رہا ہوگا کہ جو ان 10 آیات پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، مطابق عین قرآن کے صحیح بات کر رہا ہوگا کہ جو سورہ مومنین کی 10 آیات ہیں یہ مومن کی نشانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھٹک رہا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی حکم کے متعلق آپ کو اگر وہاں سے دلیل بنانی ہے تو پورے اسلام میں، قرآن اور حدیث میں، جہاں جہاں اس کے بارے میں جو احکامات آئے ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر نماز کے بارے میں سب احکامات کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر اس کا فائنل لا جو ہے اس کو ڈیفائن کیا جائے گا. امانتوں کے تمام لاز کو اکٹھا کیا جائے گا، اس کے بعد اس کے بارے میں فائنل حکم دیا جائے گا. شرمگاہ کی حفاظت کے بارے میں جو بات جہاں جہاں قرآن اور حدیث میں آتی ہے ان سب کو اکٹھا کر کے پھر ایک حکم بنایا جائے گا. تو کسی ایک جگہ کی دلیل پر بات کر کے آپ اپنے باقی دوسرے اعمال کی ویلیو کو کم نہیں کر سکتے. اسی لیے جب بھی حکم دیا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے یا جورسڈکشن کر کے کوئی بھی لا الگ سے نکالا جاتا ہے جو اس وقت قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے، تو پہلے قرآن حدیث کی تمام آیات کو اور تمام احادیث کو اور اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع کیے جاتے ہیں، اس کے بعد اس میں سے حکم نکالا جاتا ہے، ورنہ ادھورا علم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 10 آیات والی کریکٹرسٹکس کو اپنے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جن کا فائنل الٹیمیٹ سکسیس کہاں تک پہنچے گا؟ جنت الفردوس تک. پھر آگے انسان کی تخلیق کی بات ہے. ہم نے انسان کو مٹی کے سطح سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، محفوظ جگہ یعنی ماں کے بوم میں، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی. اب جو ہم نے کل ڈسکس کی تھی اسی میں سے کچھ اور آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی کہ کیا سٹیجز ایک ایمبریو کی ہوتی ہیں. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک نطفے کی شکل میں ماں کے بوم میں ٹھہرایا ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے. پھر کیا کیا؟ ثم خلقنا نطفۃ، پھر اس نطفے کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کیا کس میں؟ علقہ، علقہ کے اندر ایک لوتھڑے کی شکل دے دی. فخلقنا العلقہ، اور علقہ کو پھر اللہ تعالیٰ نے شکل دی کس چیز کی؟ مدغہ، مدقے کی، اس کے اوپر بوٹی چڑھا دی، اور پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا. بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر. پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے. فیٹس کی آپ اگر سٹیجز دیکھیں، آپ کو انٹرنیٹ پر بہت آسانی سے مختلف ویب سائٹس مل جاتی ہیں جس میں وہ ڈائری آف اے نیو بورن بتاتے ہیں کہ ڈے ون، ویک ون، ویک ٹو، ویک تھری میں کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوئی. سب پکٹوریل آپ کے سامنے امیجز آ جاتے ہیں، گرافیکل امیجز بھی آ جاتے ہیں، اور فیٹوسکوپ رکھ کر اب تو انہوں نے اوریجنل پکچرز بھی کیمرے سے لے لی ہیں، تو آپ کو سب نظر آ جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش کیسے ہوئی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے تو آپ کی اولاد کی پیدائش کیسے ہوئی. بتانا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ نے انسان کو ایک نہ نظر آنے والی بوند سے تخلیق کیا، اور یہی انسان اللہ کے مقابلے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہی انسان اللہ کے کلام کے خلاف جھگڑے کرتا ہے، یہی انسان اللہ کے قوانین کے خلاف قوانین بنانے کی کوشش کرتا ہے. آپ کبھی فیٹس کو دیکھیں جو تقریباً 5th منتھ سے 9th منتھ تک کا فیٹس ہوتا ہے، اس کی پوزیشن بڑی عاجزی والی ہوتی ہے، ہاتھ دونوں اس نے ایک دوسرے کے ساتھ یوزلی پکڑے ہوتے ہیں، سر اس کا جھکا ہوا ہوتا ہے، گھٹنے اس کے بینڈ ہوتے ہیں، تو وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک سجدے کی، رکوع کی، ایک عبادت کی پوزیشن کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب تک ماں کے وم میں رکھا تب تک تو اللہ کے فرما بردار کی حالت رہی، اور جب باہر آتا ہے اور اپنے آپ کے اوپر عمل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے. اللہ نے کہا یاد رکھو کہ ایک دن دوبارہ تم کو اٹھایا جائے گا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 آسمان بنائے. تخلیق کے کام سے ہم کچھ ناواقف نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا، اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، پھر اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں. پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں، اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے انسان کے لیے کتنا کچھ کائنات میں بنایا ہے، کتنے پھل بنائے ہیں، کتنی کلرفل کائنات بنائی ہے، کتنے کلرفل فروٹس بنائے ہیں. میری اور آپ کی کھائی جانے والی جو نیوٹریشنل ٹیبلٹس ہوتی ہیں وہ کتنی بھی کلرفل ہوں، وہ ٹیبلٹس کبھی بھی اللہ کے بنائے ہوئے پھلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ذائقے میں کتنی کڑوی ہوتی ہیں، دیکھنے میں کتنی اچھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے جو پھل بنائے دیکھنے میں بھی خوبصورت، ذائقے میں بھی خوبصورت، یہ اللہ کی شان ہے. تو انسان کو کہا گیا کہ اپنے سینسز کو استعمال کرو اور اللہ کی نشانیوں سے اللہ کو پہچان لو، اللہ کی فرما برداری میں ان نعمتوں کو استعمال کرو. اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو تور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی، یعنی یہاں پر اولیو آئل کی بات ہے. زیتون کے تیل میں اینٹی سیپٹک کوالٹیز ہوتی ہیں، اس تیل کی چکنائی انسان کو نقصان نہیں دیتی. پھر اس کے لیے یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو اولیو آئل ہوتا ہے یہ بلڈ شوگر کو بھی کم کرتا ہے. اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سے تیل بھی نکالا، اور بہترین تیل ہوتا ہے اولیو آئل کا. آپ اپنی سیلڈ میں استعمال کریں، آپ اس کو جو ہے ویسے کھانے میں استعمال کریں، آپ سر پر لگائیں، چھوٹے بچوں کی اس سے مساج کیا جاتا ہے، تو بہت فائدہ مند ہے. اللہ نے ایک اور اپنی نعمت کا یہاں ذکر کر دیا. آپ دیکھیں آج کی فرسٹ ورلڈ میں کتنی بھی ترقی ہو گئی، کوئی ایسی فیکٹری آپ کو ملے گی کہ ایک طرف سے مٹی ڈالیں اور دوسری طرف سے تیل نکلے؟ ایسی کوئی فیکٹری نہیں ہے. لیکن اللہ کی اس کائنات کی فیکٹری میں یہ کام ہوتا ہے کہ مٹی کے اندر سے، بیج کے اندر سے وہ پودا نکلتا ہے جو فلرش کرتا ہے، جس پر پھل آتا ہے اور پھر اس میں سے تیل نکلتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک اور سبق ہے، ایک اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کا ذکر کیا۔ ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو، ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ یعنی یہ بھی ایک ایسی مشین ہے گائے کہ جس میں ایک طرف سے گھاس جاتی ہے اور دوسری طرف سے دودھ نکلتا ہے۔ اللہ کی شان ہے، انسان کتنی بھی ترقی کر گیا اس نے ایسی کوئی مشین نہیں بنائی کہ ادھر سے اس نے گھاس ڈالی اور ادھر سے دودھ بن کر نکل آئے۔ تو اللہ کی ہر چیز کو دی ہوئی عبادت میں استعمال کرنا چاہیے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ایسی گائے بنائی۔ واقعی حقیقت ہے، اگر ہمیں خود سے دودھ ڈیولپ کرنے کو کہہ دیا گیا ہوتا، اگر ہم سے کہا گیا ہوتا کہ خود بناؤ اولیو آئل، ہم کبھی نہ بنا پاتے، ہم کبھی نہ کر پاتے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کریں۔ جس طرح گائے دودھ پلاتی ہے اور دودھ میں بہت سے فائدے ہیں، اسی طرح سے ماں کے دودھ کے اندر بھی بہت فائدے ہیں۔ آہستہ 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 یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے کہ مائیں بریسٹ فیڈ نہیں کراتی ہیں، حالانکہ ماں کے دودھ میں بہت فائدہ ہے۔ کم سے کم ڈیڑھ سال تک، دو سال تک تو پسندیدہ ہے، کم سے کم ڈیڑھ سال تک اپنے بچے کو بریسٹ فیڈ کرائیں، اس لیے کہ اس کا امیون سسٹم بہت بہتر ہو جائے گا۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، او عبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اور اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ڈرے گا اللہ اس کو تقویٰ نصیب کر دے گا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا، جو اللہ کے آگے جھکتا ہے وہ لوگوں کے آگے نہیں جھکتا۔ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا، یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے۔ کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، جسے آج کہتے ہیں ہی از گون کریزی، نعوذ باللہ۔ یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے جو آپ کو اور مجھے اپنے ارد گرد آج بہت نظر آتا ہے، کہ جس میں لوگوں کو فوراً بلیم کر دیا جاتا ہے جب وہ دین پر چلنا شروع کرتے ہیں، ان کو بیکورڈ کہہ کے، ان کو میڈیویل کہہ کے، ان کے مورال کو بالکل کرش کر دیا جاتا ہے، ان کا بس نہیں چلتا کہ کس طرح سے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روک لیں۔ کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو میری نصرت فرما، ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں، پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار، اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ یہ دعا آپ اپنے ہر سفر میں پڑھیں، اور گھر سے نکلیں تب بھی اس دعا کو پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق کی جگہ پر لے کر جائے، مبارک جگہ پر لے کر جائے۔ اس قصے میں بڑی نشانی، یہ جو نوح علیہ السلام کی یہاں بات آئی کہ نوح علیہ السلام نے آخر دعا کر لی کہ مجھے کسی ایسی جگہ لے جا جہاں برکت ہو، آپ دیکھیں بچپن سے جن لوگوں کے درمیان میں رہ رہے تھے، ان کی اپنے اولاد تھی، ان کے اپنے رشتے دار تھے، ان کو چھوڑا انہوں نے، اور ان کو چھوڑنے کی بات کی، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر کسی دوسری جگہ پر ٹرانسفر ہونا، یا اپنے رشتہ داروں کے بتائے ہوئے رسومات اور طریقوں کو چھوڑ کر اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر آ کر تنہا کھڑے ہو جانا، یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام اللہ کے بندے، اتنی بڑی آزمائش کے بعد افسوس نہیں کیا انہوں نے، بلکہ کیا کہا انہوں نے، الحمدللہ۔ یہ چیز مجھے اور آپ کو بھی سیکھنی ہے۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں، اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں، یعنی آزمائش میں انسان کبھی بھی اللہ سے بدظن نہ ہو، اللہ آزمائش سے اپنے بندے کو نکھار رہا ہوتا ہے۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسری دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ پھر ڈرنے کی بات آ گئی، جو ڈرے گا وہ بچ جائے گا، جو ڈرے گا وہ دوڑے گا، جو دوڑے گا وہ جنت پا لے گا۔ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، یعنی کس طرح کے لوگ تھے؟ انٹیلیجنسیا، ارسٹوکریٹ، ایلیٹ کلاس، ویل آف لوگ، مترفین، کھاتے پیتے لوگ، ان کا ذکر کیا گیا کہ جن کو ہم نے زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ رسول معاشرے کے لوگوں کی طرح ہی ہوتے تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، حال حلیے میں بھی لوگوں کی طرح ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ معاشرے کے بہترین اخلاق والے لوگ ہوتے تھے، اس لیے اللہ ان کو چن لیا کرتا تھا اپنے کام کے لیے۔ جبکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ یہ ہمارا ہی جیسا انسان ہے، بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، تو یہ کیسے اللہ کا میسنجر ہو سکتا ہے؟ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہے۔ جیسے آج کہتے ہیں نا، اچھا تم فلاں کے درس میں جا رہی ہو، دیکھنا تمہاری کیسی برین واشنگ کریں گی، دیکھنا تم تو بدل کر رہ جاؤ گی۔ بالکل یہی انداز آپ کو یہاں مل رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا تم اللہ کا کلام سن رہی ہو جبھی تم میں اتنی تبدیلی آ رہی ہے، یہ کبھی نہیں بولے گا کوئی بھی، نہ پہلے بولتا تھا نہ آج بولے گا کہ اچھا تم نے اللہ کا کلام سننا شروع کر دیا جبھی تم میں بڑی پازیٹیو تبدیلی آ رہی ہے۔ اگر یہ بول دیں گے تو اپنی ہار ماننی پڑے گی، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں۔ یہ کبھی کوئی نہیں بولتا، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ فلاں کے درس میں جا رہی ہو، اچھا جبھی تمہارا یہ حال حلیہ بنتا جا رہا ہے، جب بھی تمہارا گفتگو کا انداز ایسا بنتا جا رہا ہے، اس لیے تمہاری برین واشنگ ہوتی جا رہی ہے۔ یہ انداز آج بھی آپ کو ملے گا، یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے، اللہ نکال لے گا۔ شک کا وائرس جس کے دل میں ہو وہ انسان ہدایت کم ہی پاتا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ اس کا دل پھیر دے۔ بعید، بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے، زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا ہے، یہی ہم کو جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اپنی گمراہی کو فیکٹ کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور وشفل تھنکنگ کے ساتھ اپنے آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں اٹھایا جائے گا، ہم اپنی پسند کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اپنی پسند کے مطابق ہی ہمارا انجام ہوگا، انہوں نے یہ سمجھا۔ اس میں ایک چیز اور آپ کے اور میرے لیے سبق ہے، آج کے دور میں بھی یہ جو انبیاء کو کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے جیسا انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، برادری والا ہے، خاندان والا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے اور پھرتا ہے، آج کل ہمارے ہاں بھی یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ جہاں ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ دین میں آگے بڑھ رہا ہے تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اب اس کا پورا خاندان ایسا ہی ہوگا، اس کے سب بہن بھائی، اس کے سب رشتہ دار جو ہیں وہ بالکل 100% دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، اور اس کے بچے وہ تو ولی اللہ ہوں گے، اس کے بچوں سے تو کبھی کوئی غلطی ہوگی ہی نہیں، اس کے بچے جو ہیں وہ دین کے ہر عمل پر پرفیکٹلی عمل کر رہے ہوں گے۔ یہ ایکسپیکٹیشنز ہماری بھی بالکل اسی ایکسپیکٹیشن کی طرح ہیں کہ جس طرح انبیاء کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ہمارے ہی جیسا بشر ہے، جو بتانے والا ہے اس سے کبھی امپریس نہ ہو، جو بتا رہا ہے، جو کلام سنا رہا ہے اس سے امپریس ہو، جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے اس بات کو دل میں اتاریں، سامنے والے کی شخصیت سے مروب ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں آپ کو اچھا لگتا ہے سننا اور آپ سن کر اللہ کی طرف اور راغب ہو جاتی ہیں الحمدللہ، لیکن فوکس اللہ کے کلام پر ہونا چاہیے، بندوں پر نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہمارا پرسپیکٹو درست رہتا ہے ہم اپنی اوور ایکسپیکٹیشنز کا شکار بھی نہیں ہوتے، اور ہم دوسرے کو کسی اور نظر سے نہیں دیکھتے، اس کو بھی انسان سمجھیں۔ دین بتانے والے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، دین بتانے والے سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ شیطان سب سے زیادہ اس راہ پر چلنے والوں کو بھٹکاتا ہے جو اللہ کی راہ پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اتنی آئیڈیلسٹک اپروچ اگر ہم بنائیں گے تو پھر ہمیں خود ٹھوکر لگے گی اور ہم پریشانی کا شکار ہوں گے، الٹیمیٹلی ہمارا دین ہمارے ہاتھ سے چھوٹے گا۔ یہ شخص اللہ کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ جو معاشرے کے اعلیٰ طبقے کے لوگ تھے، انہوں نے ہی رسول کی بات کو لینے سے انکار کر دیا، انہوں نے ہی دین کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ یاد رکھیں، جس معاشرے میں ایلیٹ کلاس دین کا اچھا پورشن اٹھا لیتے ہیں، دین کو عمل میں لے آتے ہیں، اس معاشرے کے اندر دین پسندیدہ ہو جاتا ہے، دین فیشن بن جاتا ہے، دین کول بن جاتا ہے۔ اور جب معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ، ارسٹوکریٹ لوگ، دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیں تو اوور آل معاشرے میں دین کا مذاق بننا شروع ہو جاتا ہے۔ آج اگر پڑھے لکھے طبقے نے قرآن اٹھا لیا اور اس پر عمل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں تو آپ دیکھیں کم سالوں کے اندر ہی آپ کو اور مجھے بہت اچھے رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اور میں سوتے رہ گئے, آپ نے اور میں نے کہا کہ وہ اٹھائے گا اور وہ اٹھائے گا اس ذمہ داری کو, میں تو اس سے بری ذمہ ہوں, میرا تو بس کام اتنا سا ہے کہ میں اپنا گھر چلاتی رہوں. گھر کو بھی بہترین چلانے کے لیے آپ کو گائیڈنس چاہیے. گھر خود سے نہیں چلتے, گھر چلائے جاتے ہیں, اور گھر چلانے والے کی تربیت ہوئی ہو تبھی وہ بہترین طریقے سے گھر چلا سکتا ہے, ورنہ وہ بلنڈرز کرتا ہے اور گوف اپس کرتا ہے. اسی لیے مجھے اور آپ کو اپنی تربیت کرنی ہے تاکہ آپ اور میں اپنے دین کو بہترین طریقے سے اپنے اوپر نافذ کر سکیں اور اپنے علم سے فائدہ اٹھا کے اس کو معاشرے میں آگے سے آگے پھیلا سکیں. رسول نے کہا پروردگار, ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو میری نصرت فرما, یعنی اب یہ چھوڑنے کا انداز ہے اس قوم کو. جواب میں ارشاد ہوا, قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے, آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا, دور ہو ظالم قوم. فجعلناہم غثاء فبعدا لقوم الظالمین, بددعائی کلمہ ہے, فبعدا لقوم الظالمین, دور ہوئی ظالموں کی قوم. غثاء کہتے ہیں سیلاب کے پانی کے اوپر جو کچرا آ جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی سے علاقے میں فلڈ آیا ہو اور اس فلڈ کے ساتھ جب تیزی سے بہتی ہوئی مختلف چیزیں آتی ہیں اور جیسے ہی وہ فلڈ تھوڑا ٹھہرتا ہے تو پانی کی سطح کے اوپر بہت سا کچرا آ جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں غثاء عربی زبان میں. اللہ نے کہا کہ ہم ان کو اس طرح کی کچرا بنا کے رکھ دیں گے. اس لیے متفین کا ذکر قرآن میں اللہ نے بہت کیا ہے کہ اگر معاشرے کے ایلیٹس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے تو وہ آگے بڑھ جائیں گے اور پھر باقی طبقے کے لوگ بھی ان کو فالو کریں گے, اور اگر نہیں تو ایلیٹ اپنے ساتھ پچھلی پوری تمام قوم کو اسی کچرے کے اندر کنورٹ کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ توڑ کر رکھ دیتا ہے ان لوگوں کو جو متکبر ہوتے ہوئے اللہ کے دین کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. کچرا بنا دیا اللہ نے ان کو. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں, کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. پھر ہم نے پیدر پہ اپنے رسول بھیجے, جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا, اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا. پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. میں اور آپ بھی اپنی کوالیفیکیشنز دیکھ لیں کہ اگر مجھے اور آپ کو معاشرے میں عزت کا مقام حاصل ہے تو ہم اس کلام کو آگے پھیلانے والے بنیں, عمل میں لانے والے بنیں, ورنہ اللہ کا جو بددعائیہ کلمہ ہے اللہ نہ کرے کہ اس کی لپیٹ میں آ جائیں, اللہ کی ناراضگی کو محسوس کریں اس کلمے کے اندر. فبعدا لقوم الظالمین, اللہ ناراض ہے اس جملے میں, پتہ چل رہا ہے اللہ نے دور پھینک دیا ایسی قوم کو. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے اعانِ سلطنت کی طرف بھیجا, مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دھوکی لی. کہنے لگے کہ ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں, اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے, بس انہوں نے دونوں کو جھٹلایا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے. بالکل وہ ایٹیٹیوڈ, ہم تو فرسٹ ورلڈ کے لوگ ہیں, یہ انسیولائز تھرڈ ورلڈ کے لوگ, بالکل یہ انداز جو آج اپنایا جاتا ہے. موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں, اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی, اور چشمے اس میں جاری تھے. اے پیغمبر, کھاؤ پاک چیزیں, کلو من الطیبات وعملوا صالحا, اور نیک عمل کرو, تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس کو میں خوب جانتا ہوں, یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں, بس تم مجھ ہی سے ڈرو. بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں. یاد رکھیں ہر حلال چیز طیب نہیں ہوتی. اللہ نے کہا ہے کون سا رزق کھاؤ, منت طیبات, پاک چیزوں میں سے. حلال رزق الگ ہے, یہاں اللہ نے حلال چیز نہیں کہا کھانے کو, بلکہ کہا طیب چیز کھاؤ. حلال الگ ہوتا ہے, طیب الگ ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی ہائی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے, نمک اگر ہم ویسے بات کریں تو حلال چیز ہے, حلال غذا ہے, لیکن ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ کے لیے وہ جو نمک ہے وہ زہر ہے. یا کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے, اس کے لیے زیادہ نمک لینا اس کے لیے لیتھل ہو سکتا ہے. اب یہ اس کے لیے نمک کا زیادہ استعمال, یا ڈائبٹک والے کے لیے شوگر کا یا آم کا زیادہ استعمال اس کے لیے طیب نہیں رہا. حلال تو ہے رزق, لیکن اب یہ اس کے لیے طیب نہیں رہا, اس لیے کہ اگر کھائے گا تو اس کو نقصان پہنچے گا. تو اس لیے اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا بہت ضروری ہے. مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے. اچھا تو چھوڑو انہیں, ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک. چھوڑ دو ان کو, ان کے علاوہ بھی تمہارے پاس ٹاپکس ہیں, ان کے علاوہ بھی تمہارے پاس کرنے کے کام ہیں. ان کو ڈسکس کر کے اپنا وقت ضائع نہ کرو جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست نہ کیا. فذرہم فی غمرتہم, حقارت سے چھوڑنا آتا ہے ذر جب آتا ہے. یہ جو فذرہم آیت نمبر 54 میں آیا ہے, ذر آتا ہے عربی زبان میں کسی چیز کو حقارت کے ساتھ چھوڑنے کے لیے. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و دولت, مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں بہت مال اور بہت اولاد مل رہی ہیں تو کیا ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں؟ نہیں, یہ تو اللہ کی ڈھیل ہے. اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے. حقیقت میں تو جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں, جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں تو جو کچھ بھی دیتے ہیں, اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے, وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل انسان جو عقل مند ہے وہ بھلائیوں میں سبقت لے جانے والا ہے. ہم کسی شخص کو اس کی مقدار سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے, اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے, اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا. مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں, اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مختلف ہیں. وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے, یعنی پھر وہ ایکسکیوزز دینا شروع کر دیں گے. بلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر لینے والے کی جو بات آئی ہے, دیکھیں ایک اولمپک کے پلیئر کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں. ایک اولمپکس کا پلیئر ہے جس کو 4-5 سال میں ایک دفعہ اپنی پرفارمنس دکھانے کا موقع ملتا ہے, اور وہ 4-5 سال بہترین طریقے سے محنت کرتا ہے. ایک ہے ایتھلیٹ اور ایک ہے اسپیکٹیٹر. دونوں کی روٹین میں فرق ہوگا یا ایک جیسی روٹین ہوگی دونوں کی؟ فرق ہوگا نا. جس کو اپنے اولمپکس کے اندر بہترین پرفارمنس دینی ہے اور وکٹری سٹینڈ پہ پہلی پوزیشن پر کھڑا ہونا ہے, اس کا ورک آؤٹ, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کا روٹین, اس کا کھانا پینا, اس کی ہر چیز اس کے ٹرینر کے مطابق ہوتی ہے. ایون جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں, ان کے جو کوچز ہوتے ہیں, وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کتنا سوئیں گے, کتنا کھائیں گے, کب اٹھیں گے, کتنی ایکسرسائز کریں گے اور کتنی پریکٹس کریں گے. اپنی مرضی سے یہ وہ 4 سال نہیں گزارتے جب یہ کسی کوچ کے انڈر آ جاتے ہیں. جبکہ ایک اسپیکٹیٹر کا معاملہ کیا ہوتا ہے, آئے, ٹکٹ خریدی, اسٹیڈیم میں بیٹھے, کلیپنگ کی, خوش ہوئے اگر پسند کا پلیئر جو ہے وہ آگے نکل گیا, نہیں ہوئی تو ناراض ہو کے باہر چلے گئے, بس باقی اپنی زندگی گزاری. جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہوں گے, ان کا ٹرینر ان کا رب ہے, ان کا ٹرینر قرآن ہے, ان کی زندگی اپنے ٹرینر کے مطابق گزرتی ہے, اور وہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں جب ہی وہ سبقت لے کر جاتے ہیں. اور یاد رکھیں, اسلام کے اس سبقت لے جانے کے عمل میں دنیا میں تو وکٹری سٹینڈ پر پہلی پوزیشن پر ایک ہی کھڑا ہو سکتا ہے, بہت ہو گیا تو ایک سیکنڈ آ جائے گا اور ایک تھرڈ آ جائے گا. لیکن اللہ کے ہاں جو وکٹری سٹینڈ ہے, اس میں بہت سے لوگ فرسٹ پوزیشن پر آ سکتے ہیں, بہت سے لوگ سیکنڈ پوزیشن پر آ سکتے ہیں, بہت سے لوگ تھرڈ پوزیشن پر آ سکتے ہیں. تو سبقت لے جانے والا ایٹیٹیوڈ آپ کا اور میرا ہونا چاہیے. لا تجعر اليوم, اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں, ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی. میری آیات سنائی جاتی تھیں تمہیں تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے, اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے, اپنے چوپالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے, یعنی اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر اس پر ڈسکشنز کرتے تھے اور اسی طرح کی بات میں مصروف رہا کرتے تھے. اللہ کی آیات کو سن کر رونا آنے کی بجائے ہنسی آتی تھی, اپنی انا میں ڈوبے رہتے تھے, اور فوہش باتیں اچھی لگتی تھیں, فوہش باتوں میں دل لگتا تھا, لغویات کے اندر مزہ آتا تھا, اور قرآن کی باتوں کو اپنی خاطر میں نہ لاتے تھے. دنیا کا ہر آتھر پسند آیا, دنیا کی ہر کتاب پسند آئی, ہر ناول پسند آیا, اور ناول پڑھ پڑھ کر روئے بھی خوب. نہ قرآن کا آتھر پسند آیا, نہ قرآن کا ٹیکسٹ پسند آیا, اور نہ قرآن پڑھ کر رونا آیا. یہ اللہ نے ان ایسے متکبرین کی بات کر دی. آج آپ بچوں سے کہیں تم نے جو ناول پڑھی ہے اس پر ریویو لکھو, بچے کھٹ سے آپ کو ریویو لکھ کر دکھا دیں گے, کسی بھی ناول کے اوپر, کسی بھی کتاب کے اوپر. ہر کتاب کا ریویو لکھنے کو تیار ہو جاتے ہیں, لیکن قرآن کا ریویو نہیں لکھ سکتے, اس لیے کہ اس کو سمجھنے کے لیے وقت ہی نہیں نکالا. انٹرٹینمنٹ ہی میں اپنی مست ہوئے رہے، تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی، یا یہ اپنے رسول سے کبھی واقف ہی نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں، یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنو ہے؟ کیا پاگل ایسے ہوتے ہیں؟ اعلی اخلاق والے کیا مجنو ایسے ہوتے ہیں، اتنے باکردار؟ اپنے ذہنوں کو ذرا چیک تو کرو، جس کو تم مجنو کہہ رہے ہو اس کے اخلاق کو تو دیکھو، اس کی عقل کو تو دیکھو، اس کی امانتوں کے پاس رکھنے کی صلاحیت کو تو دیکھو۔ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے، اور حق کی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے، اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ سورہ انبیاء میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ قرآن میں تمہارا ہی ذکر ہے، فی ہی ذکرکم۔ کیا تو ان سے کچھ ٹیکس مانگ رہا ہے؟ کہ اللہ کے رسول جو آیا کرتے تھے وہ کچھ مانگا کرتے تھے کہ بدلے میں ہمیں دیا جائے؟ تیرے لیے تو تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے، اور وہ بہترین رازق ہے، تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راستے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں، تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ لیکن جس کو قدر ہوگی اس کتاب کی، جو اس کتاب کے بارے میں جاننا چاہے گا، وہ اس کو وقت دے گا۔ جو چیز آپ کے لیے قیمتی ہوتی ہے، جس چیز کی ویلیو آپ کی نظر میں ہوتی ہے، آپ اس کو سنبھال کر بھی رکھتے ہیں، آپ اس کو وقت بھی دیتے ہیں، اور آپ اس کو سننے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ جس کو شعور ہوگا، جو انبیاء کے راستے پر چلنا چاہے گا، وہ اپنی زندگی میں اس کتاب کو سمجھنے کے لیے وقت نکالے گا۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے۔ اللہ نے آزمائش میں ڈالا تھا کہ شاید یہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، مگر نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کی۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں، تو یکایک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہو رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب بغیر عذاب کے سمجھ آ جائے، یہ مبارک کلام اللہ کا۔ اللہ کرے کہ آپ اور میں اللہ کی کتاب کی طرف خود بخود لوٹ آئیں، اس سے پہلے کہ آپ یا مجھ پر آزمائش آئے۔ ہم آزمائش آنے سے پہلے، مشکل آنے سے پہلے اس کتاب کو تھامنے والے بن جائیں، آزمائشوں سے پہلے اس حبل اللہ سے چمٹ جانے والے بن جائیں۔ 1400 سال پہلے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے آیات دی، لیکن آج کراچی والے اس کو اپنے اوپر دیکھ لیں۔ اللہ نے میرے اوپر اور آپ کے اوپر آزمائشوں کے کتنے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ آج یہاں بلڈ شیڈ ہے، یہاں جھگڑے ہیں، یہاں فتنے ہیں، یہاں بھتہ ہے، یہاں لوگوں کی ٹینشنز ہیں، لوگوں کے ڈپریشنز ہیں، کیا کچھ نہیں ہے۔ آپ نام لیں برائیوں کا اور اس معاشرے میں آپ کو وہ برائی مل جائے گی۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اس سے پہلے کہ مجھ پر اور آپ پر مزید کچھ مشکل آئے اور پھر ہم اس کتاب کی طرف پلٹیں، اگر اللہ نے اب تک ہمیں محفوظ رکھا ہے، اللہ ہم سے کوئی کام لینا چاہ رہا ہے۔ جاگتی کیوں نہیں ہے یہ قوم؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اب تک ہمارے آس پاس بستیوں میں جو عذاب آ رہا ہے، اس عذاب سے، اس آزمائش سے آپ کو اور مجھے محفوظ رکھا ہوا ہے، تو اللہ آپ سے مجھ سے کچھ کام لینا چاہ رہا ہے۔ اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ اور میں اس کلام کو اٹھائیں، اسی لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کے سامنے لا کر بٹھایا ہے۔ مہنگائی کا ایک عذاب ہے کہ نہیں غریبوں کے اوپر؟ آپ کو اور مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کب دودھ مہنگا ہوتا ہے اور کب گھی مہنگا ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہم میں سے اکثر خواتین کو۔ تو ہم تو صرف جو گھر میں سامان آتا ہے اس کو استعمال کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آزمائش کی شکل میں ہیں، بجائے اس کے کہ آزمائش آئے پھر ہم جاگیں۔ اگر آج اللہ منہ میں نوالا ڈال رہا ہے، اگر آج پیٹ میں رزق جا رہا ہے، تو اس رزق کو اللہ کی فرما برداری میں لگانے کا انتظام آپ نے اور میں نے کرنا ہے۔ کوئی فرشتہ آ کر میرا اور آپ کا قدم آگے نہیں بڑھائے گا۔ جن گھروں میں ہم رہتے ہیں، انہی گھروں میں رہتے ہوئے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، جتنا اللہ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے، ان سب کے ساتھ ہی بس مجھے اور آپ کو اللہ کی کلام کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے۔ اس کلام کو اس کے اندر لے کر آ جائیں، اللہ خود بخود باقی چیزوں کو پرائیورٹائز کروا دے گا، ری ارینج ہو جائیں گی باقی سب چیزیں اس کے مطابق۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے کی صلاحیت لے لے، آنکھیں چلی جائیں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ سننے کی صلاحیت لے لے اور اس قابل نہ رہیں کہ کوئی کیا بول رہا ہے اور ہم سن سکیں، اس کانوں سے کلام کو سننے میں وقت لگائیں، ان آنکھوں سے ان آیات کو سمجھنے کے لیے وقت لگائیں، ان آنکھوں کو رب کی فرما برداری میں لگائیں. کم ہی لوگ اللہ نے کہا کہ شکر گزار ہوتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو شکر گزاری ادا کر کے اس مائنر مائنورٹی کے اندر آنا ہے. وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی زندگی بخشتا ہے, وہی موت دیتا ہے. گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچ سکتے؟ آگے بڑھ کر کوئی عمل نہیں کر سکتے؟ وہی گھسی پیٹی باتیں جو سارا معاشرہ کرتے ہیں وہ تم بھی کرتے ہو. کوئی الگ سے کام کر کے دکھاؤ جو کوئی نہیں کر رہا, اور وہ الگ سے کام دین کو سپورٹ کرنے والا ہونا چاہیے. آج سبھی دین کو چھوڑے بیٹھے ہیں. کون آگے بڑھ کر آؤٹ آف دا باکس سوچ کر اس جنت کے شیئر سے اپنے آپ کو سجائے گا؟ سوچو, کرو. مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیشرو کہہ چکے ہیں. یہ کہتے ہیں جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. کوئی سوال؟ اس سوال کے اندر انکار ہے. ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں, اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے. یہ محض افسانہ پارینہ ہے, فوک لورز ہیں یہ صرف. تم صرف کس سے کہانیاں سنا رہے ہو ہمیں. کوئی نہیں حساب کتاب ہونا, کوئی جنت دوزخ نہیں آنی, سب مر کر یہی مٹی ہو جائیں گے. ڈیتھ دا لیولر, یہ والا کانسیپٹ. ان سے کہو, بتاؤ اگر تم جانتے ہو یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے. یہ ضرور کہیں گے اللہ کی. جب معلوم ہے کہ یہ اللہ کی ہے تو پھر تمہارا گرے میٹر کام کیوں نہیں کرتا؟ پھر تم اللہ کی طرف جھکتے کیوں نہیں؟ اللہ کی عاجزی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ اللہ کا عرش متشابہات میں سے ہے, اللہ کی کرسی متشابہات میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ کی کرسی کیسی ہے. فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے, امیجن کریں کہ اس کائنات کو آپ ایک رنگ کی شکل میں, یہ کائنات اللہ کے سامنے ایک رنگ کی شکل میں, جو آپ کی انگلی میں رنگ ہوتی ہے. جب ایک کائنات پوری جو ہے وہ اللہ کے سامنے ایک رنگ کی شکل کی ہے, تب آپ اللہ کا عرش امیجن کر لیں کہ کس طرح کا ہوگا. وہ تشابہات میں زیادہ سوچنے کا ہمیں نہیں کہا گیا, لیکن صرف اتنا کہ جس سے رب کی کبریائی واضح ہو جائے. یہ ضرور کہیں گے اللہ. کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو, بتاؤ اگر تم جانتے ہو ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے, اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے, اور وہ اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. یہ ضرور کہیں گے, یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے. کہو پھر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ مشرکین مکہ کا حال بتایا کہ وہ اللہ کی صفات مان کر نہیں دیتے تھے, نبی کا پیغام سنتے نہیں تھے, اور انکار کس بات کا کرتے تھے؟ اللہ کو مانا کرتے تھے. کس طرح؟ صرف اس طرح کہ اللہ بھی ہے اور ہمارے معبود بھی ہیں. رسولوں کو مانا کرتے تھے صرف اتنا کہ ہاں یہ ایک اللہ کا بندہ ہے, لیکن اس کو چاہیے کہ یہ ہمارے آباء اجداد کی پیروی کرے, تب ہم تمہاری بات مان لیں گے. مشرکین مکہ کنڈیشن لگایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ تم ہمارے بتوں کو مان لو محمد, ہم تمہارے خدا کو مان لیں گے. اصل مسئلہ کیا تھا ان کا؟ اللہ کو مانتے تھے, رسول کو مانتے تھے, لیکن اللہ کی نہیں مانتے تھے, نہ رسول کی مانتے تھے. ہم سب بھی مسلمان ہیں, ہم سب نے بھی کلمہ پڑھا ہے, ہم سب خوب زبان سے درود پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری لاکھوں جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں, رسول اللہ کی بات نہیں مانتے. اور یہ بالکل شیطان والا ایٹیٹیوڈ ہے. شیطان بھی اللہ کو مانتا تھا, اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی, اللہ کی بات نہیں مانی. جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں, اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے, کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنے خلق کو لے کر الگ ہو جاتا, اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے. پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں. کھلے اور چھپے کا جاننے والا وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں آئے تو لائے, تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کر کیجیے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو, اور جو باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں. صبر اور اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی یہاں پر تلقین کی گئی ہے, اور صبر اور اعلیٰ اخلاق لازمی چیزیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دین کا کام کرنا شروع کر دیں. اس لیے کہ اعلیٰ کلام کے ساتھ جس نے خود کو اٹیچ کر لیا ہے اب وہ ایسا کام نہیں کر سکتا کہ جس میں بے صبری کا مظاہرہ ہو رہا ہو یا لوگوں کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہو. اگر آپ اور میں دشمن کو زیر کرنا چاہتے ہیں تو دشمن کو زیر کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے دشمن کی دشمنی ختم کرنی ہے. دشمن کو نہیں ختم کرنا. اس وقت آپ کا اور میرا دشمن شیطان ہے. آپ کے اور میرے دشمن میں وہ ہم جیسے انسان ہی ہیں. ہم انسانوں کو مارنے نہیں شروع کر دیں گے بلکہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کو مسلم کرنا ہے, خود مسلم ہونا ہے, ان کو مسلم کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ کو اور مجھے اعلیٰ اخلاق اپنانا ہوگا. ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ, بہترین طریقے سے برائی کو دور کیجیے. اور اس کے لیے صبر کا بہت زیادہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے. دعا کرو, پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں, بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. شیطان مجھے اور آپ کو پرووک کرتا ہے, بار بار پرووک کرتا ہے, کہیں کا کہیں لے جاتا ہے اور غلط خیالات دماغ میں ڈالتا ہے. ہم اللہ کی بات سننے آتے ہیں, ہمارے ذہن کو بھٹکا دیتا ہے. ہم اللہ کی بات سننے کلام سننے کے لیے ہاتھ میں قرآن کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ذہن کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یہ شیطان ہوتا ہے. جب کبھی آپ کو لگے کہ شیطان آپ پر حملہ کر رہا ہے, آپ یہ آیات پڑھ لیجئے. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آئے گا تو کہنا شروع کرے گا, اے میرے رب مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں. امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا. اب واپس کیوں جانا چاہتے ہیں؟ تاکہ نیکیاں کریں. تو اب جواب کیا آئے گا؟ ہرگز نہیں. یہ تو بس ایک بات ہے جو کہنے والا کہہ رہا ہے. اب ان مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک. دنیا سے چلے جانے والا دوبارہ دنیا میں کبھی نہیں آ سکتا. اب یہ پردہ ہے ایک, الا یہ کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو اپنے علم سے کچھ بتاتا رہے. کوئی روح واپس نہیں آتی. روحوں کو بلانا غلط کانسیپٹ. یہ کہنا کہ فلاں دن روحیں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہمارے لیے کچھ کھانا پکا رہے ہیں کہ نہیں پکا رہے, ان کو کیا غرض ہے واپس آنے سے؟ اللہ نے کہہ دیا ایک زندگی کے بعد اللہ دوسری زندگی میں لے جاتا ہے. کوئی روح واپس نہیں آتی. انتقال ہوتا ہے, انسان ٹرانسفر کر جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, اور وہ زندگی جو ہے وہ برزخ کی زندگی ہے. اور برزخ سے کوئی واپس دنیا میں نہیں آیا. برزخ سے آگے کا دروازہ آخرت کا دروازہ ہے. جو ایک دفعہ پیدا ہو گیا وہ کبھی دوبارہ نہیں مرتا. جو روح ایک دفعہ تخلیق کر دی گئی وہ اب رہتی دنیا تک, آخرت میں بھی قائم رہے گی. تو یہ روحوں کے آنے کا کانسیپٹ آپ کو اور مجھے درست کر لینا چاہیے. صرف اللہ اپنے خاص بندوں کو اپنی طرف سے کچھ علم سے نواز سکتا ہے, وہ بھی اپنے نیک بندوں کو, لیکن واپس کوئی روح نہیں آتی. پھر جو ہی کے سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے, اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا, وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تلفہ وجوہہم النار, آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. کبھی اس کل کو دیکھیں ایسے لگتا ہے ہنس رہا ہے جبکہ ہنس نہیں رہا ہوتا. چہروں کی بات کی ہے نا, اسی چہرے پر جذبات ہوتے ہیں, اسی چہرے کے اوپر ڈسڈین فل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, اسی چہرے کے اوپر نظریں ہوتی ہیں اور ماتھے کے فرونز ہوتے ہیں. جو آپ کو اور مجھے کل نظر آتا ہے کہ بظاہر ہنس رہا ہے وہ ہنس نہیں رہا ہوتا, ہیبت کی تصویر ہوتا ہے ایک. کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی, ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. اے ہمارے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے, پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے. اب کوئی فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے, پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات تک نہ کرو. کیوں بات نہ کرو؟ اس لیے کہ جب اللہ کلام اپنا سنانا چاہتا تھا تو یہ اپنے کانوں کو بند کر لیتے تھے. جب اللہ پکار پکار کر ان کو ہدایت کے راستے دکھاتا تھا تو انہوں نے سننا پسند نہ کیا. دنیا میں انہوں نے رب کے کلام کے ساتھ وقت گزارنا پسند نہ کیا, تو اب قیامت کے دن اللہ بھی ان کی طرف نہ دیکھے گا نہ ان کی باتوں کو سنے گا. دنیا میں جنہوں نے دین والوں کو دھتکارا, آخرت میں اللہ ان کو دھتکار دے گا اور ان سے بات کرنا پسند نہ کرے گا. تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے, ہمیں معاف کر دے, ہم پر رحم کر, تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے, تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا. آج جو اللہ سے معافی مانگے وہ تم کو انسیولائز لگے، آج جو اللہ سے معافی مانگے وہ تم کو ان ایجوکیٹڈ لگے، وہ تم کو لگے کہ کسی اس کا تعلق ڈاؤن ٹروڈن طبقے سے ہے، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہنستے رہے. آج ان کے اس صبر کا میں نے پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں. پھر اللہ ان سے پوچھے گا، بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ یعنی جن کو دنیا میں گھٹیا سمجھا گیا اللہ کی راہ پر چلنے کی وجہ سے، جن کا مذاق اڑایا گیا، جن کی ہنسی اڑائی گئی، اب اللہ تعالیٰ ان کو اصل کامیابی کی طرف لے کر جائیں گے، اور جنہوں نے مذاق اڑایا ان کی ہنسی ان کو آخرت کے گڑھوں کے اندر، جہنم کے گڑھوں کے اندر دھکیل دے گی. تو اللہ پوچھے گا کہ تم کتنے سال رہے؟ کہیں گے ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. یعنی ان کو لگ رہا ہے کہ شاید صرف چند گھنٹے کی ہماری دنیا کی زندگی تھی. ارشاد ہوگا، تھوڑے ہی دیر ٹھہرے ہونا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ دنیا کو پارٹی ٹائم ہی سمجھا ہوا تھا، بس یہ سمجھا تھا کھا لو پی لو اور موج کر لو، اور یہ سمجھا تھا کہ جیسے چاہو جیو، پارٹی ٹائم بنا کر رکھا تھا، کیئرلیس ایٹیٹیوڈ سے زندگی گزاری. جس کو ایک مرتبہ اللہ کے کلام کی محبت مل جائے پھر وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا، پھر اس کو اٹھتے بیٹھتے یہ سوچ رہتی ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ کے دین میں آگے بڑھ جائے، کس طرح سے علم حاصل کر لے، کیسے اپنی اصلاح کر لے، کیسے اپنا تزکیہ کر لے. لیکن جو کیئرلیس ہوتا ہے اس کی زندگی صرف فن اور فرولکس میں گزرتی ہے. بس بالا اور برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے جس کے لیے اس نے کوئی دلیل نہیں بنائی، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. جب سورج شروع ہوئی تھی تو وہاں آپ کو کیا ملا تھا؟ قد افلح المؤمنون، فلاح پائی مومنین نے. اور یہاں کیا آیا؟ آیت نمبر 117 میں، انہ لا یفلح الکافرون، کافر کبھی فلاح پا نہیں سکتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کانسیپٹ اپنے دل سے نکال دیں اور اپنی اولادوں کے دل سے بھی نکال دیں. یو اونلی لیو ونس، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. انسان ایک دفعہ نہیں جیتا، ایک جینا تو اور ہے، اور اس جینے میں جب انسان اٹھایا جائے گا تو اس دنیا کی کرنسی سے ہی فائدہ اٹھا کے وہاں اپنا لیونگ سٹائل جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. جس نے اس دنیا کو ٹولز کے طور پر استعمال کر لیا، اس کا لیونگ سٹینڈرڈ آگے کی زندگی میں بہت امپروڈ ہوگا، بہت بہتر ہوگا، بہترین مقام ہوگا اس کے لیے. اور جس نے وقت کو ضائع کیا، اس کے لیے پھر یہاں پر صرف اور صرف حسرت ہوگی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقل، اور کہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحم فرمانے والا ہے. آمین یا رب العالمین. سورۃ النور، نور کا مطلب ہے لائٹ یعنی روشنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات. اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے اس سورت کو نازل کیا، وفرضناها، ہم نے اس کو فرض کیا، وانزلنا فیها آیات، اور ہم نے اس میں آیات نازل کی. تو کیا اب تک جتنا قرآن پڑھا وہ اللہ نے نازل نہیں کیا تھا؟ اللہ نے کیا تھا. کیا اللہ نے فرض نہیں کیا تھا اب تک کا قرآن؟ اللہ نے ہی فرض کیا تھا. لیکن اس سورت کا آغاز اتنے مختلف انداز سے کیوں کیا گیا؟ سورہ نور 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ نور کے آغاز کا انداز تھوڑا غیر معمولی ہے. اور غیر معمولی کیوں ہے؟ اس لیے کہ سورہ نور کے اندر اسلامی سزاؤں کا ذکر آئے گا، اور شروع میں ہی زنا کی سزا کا ذکر آ جائے گا. جب اللہ نے اپنے قوانین دیے، جب اللہ نے اپنی سزائیں ڈیفائن کی، تو اللہ نے اس صورت کا آغاز بھی ذرا مختلف کیا، غیر معمولی کیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں بالکل مختلف انداز میں کہا کہ یہ وہ صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، جس کو ہم نے فرض کیا ہے، جس کی آیات ہم نے اتاری ہیں. حالانکہ پورا قرآن اللہ کا نازل کردہ ہے. اب اس سے پہلے کہ ہم اس صورت کو شروع کریں، تھوڑا سا اسلامی سزاؤں کے بارے میں ہم اپنا بیک گراؤنڈ خود چیک کر لیتے ہیں کہ کیا ہے، اور کس طرح کا بیک گراؤنڈ، کہ ہماری اسلامی سزاؤں کے بارے میں اپروچ کیا ہے. آپ دیکھیں، جو زنا کی سزا ہے اس کے بارے میں مور اور لیس سب مسلمان واقف ہیں، اور زنا ایک ایسی وبا ہے جو صرف کسی دنیا کے ایک طبقے تک، ایک ملک تک محدود نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کی اس کے اندر جو پرابلم ہے، پوری دنیا میں یہ ایک وبا کے طور پر پھیلی ہوئی ہے. دنیا میں آپ کو دو طرح کے ممالک نظر آتے ہیں، ایک ہے سویلائزڈ اور ایک ہے ان سویلائزڈ، ایک ہے آپ سمجھ لیں کہ ترقی یافتہ اور ایک ہے ترقی پذیر، ایک تو ہے فرسٹ ورلڈ ہے، ایک جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اب یہ جو دنیا میں آپ کو فرق نظر آتا ہے، ان میں سے کچھ کا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف ہوا اور کچھ مسلمانوں نے خود اپنے آپ کو سوری مسلم بنا لیا، اس لیے کہ یہ آج کے مسلمان کا پرابلم ہے. کئی سو سال پہلے بھی مسلمانوں میں یہ پرابلم نہیں تھی، جس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ آج کے مسلمان کا سب سے بڑا پرابلم اپولوجیٹک مسلم ہونا ہے. اس سے پہلے کبھی مسلمانوں میں یہ احساس کمتری نہیں تھی، آج مسلمانوں میں یہ احساس کمتری اپنے عروج پر ہے کہ ہم اپنے ہی نظام کے بارے میں، ہم اپنے ہی قرآن کے بارے میں اپولوجیٹک ہوتے ہیں، اور اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم نے کھول کر اس کو پڑھا نہیں ہے، خود سمجھنے کی کوشش نہیں کی، سنی سنائی کے اوپر آپ اور میں بلیف کرنے لگ گئے ہیں. اسلامی سزاؤں کو کھلے عام باربیرک کہا جاتا ہے، اسلامی سزاؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سخت ہیں، اس میں سخت سزائیں ہیں. حالانکہ اگر آپ خود پڑھیں اور آپ ان کی حکمت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ اسلام کی سزائیں کیوں رکھی گئیں اس طرح کی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ خود وہ فرقان عطا کر دیں گے. آپ دیکھیں، اگر آپ نے دنیا میں یہ دیکھا، ایک تو ہم نے کہا کہ دو طرح کے ممالک ہیں، سویلائزڈ ہیں اور ان سویلائزڈ ہیں. اگر آپ کو آج کسی کو دکھانا ہے کہ کوئی بہت سویلائزڈ ہے، تو اس کے لیے کیا کانسیپٹ دکھاتے ہیں، کیا کانسیپٹ دیتے ہیں؟ اور میڈیا آپ کو اور مجھے بہت سے کانسیپٹ دے رہا ہوتا ہے، اور اسی میڈیا سے جو وائبس مجھے اور آپ کو مل رہی ہوتی ہیں، انہی وائبس کو لے کر ہم اپنا پرسیپشن کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. آج اگر چلے عورتوں کو ہی لے لیں، ہم اس وقت عورتیں ہی بیٹھی ہیں نا سب یہاں پہ، اگر کسی عورت کو، کسی بچی کو، کسی لڑکی کو دکھانا ہے کہ وہ بہت ایجوکیٹڈ ہے، تو کیسا دکھائیں گے؟ کیسا دکھائیں گے؟ فیشنیبل، فیشنیبل دکھائیں گے، انگریزی بول رہی ہوگی اور خوب آگے بڑھ بڑھ کر کام کر رہی ہوگی اور ورک پلیس پر اپنی جو ہے وہ بہترین پرفارمنس دے رہی ہوگی اور بے پردہ ہوگی. یہ ہے کانسیپٹ ایک ایجوکیٹڈ لڑکی کا یا ایجوکیٹڈ عورت کا، اور وہ جو پروگریسو ہے بہت زیادہ. اور اگر کسی ایسی عورت کو دکھانا ہوگا جس کے بارے میں یہ بات دکھائیں گے کہ وہ جاہل ہے، وہ پروگریسو بھی نہیں ہے، اس کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے، معاشرے کی پٹی ہوئی عورت ہے اور بہت زیادہ اپنے شوہر سے بھی مار کھاتی ہے، اس کے ماں باپ بھی اس کا خیال نہیں کرتے، تو کیسی دکھائیں گے؟ برکھے کے اندر. یہ کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں دیا گیا ہے، اور اتنا دیا گیا، اتنا دیا گیا کہ اس جنریشن میں جس میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہم اتنا دیا یہ کانسیپٹ کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی انکانشیسلی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ پروگریسو ہے تو وہ آپ کو اصولیہ میں نظر آئے گا، اور اگر کوئی بہت زیادہ ڈیگریڈڈ ہے معاشرے میں، جس کی کوئی عزت نہیں ہے، تو وہ آپ کو برکھے میں نظر آئے گا. اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے، اور یہ ایک کانسیپٹ اور پرسیپشن ہے معاشرے میں کہ اسلام اور ماڈرنٹی اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسلام اور پروگریسونیس اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسلامک ہونا اور ایجوکیٹڈ ہونا یہ اکٹھا نہیں ہو سکتا. یہی کانسیپٹ کی بمبارڈمنٹ آپ کے اور میرے اوپر کی جاتی ہے، اور جب یہ کی جاتی ہے تو اس کے ذریعے سے یہ بتا دیا گیا کہ اسلامی سزائیں اتنی باربیرک ہیں، اسلامک ریلیجن اتنا زیادہ نیرو مائنڈیڈ ہے نعوذ باللہ، کہ جو اس پر عمل کرتا ہے اس کی زندگی ایسی بن جاتی ہے. اب جب یہ سب کچھ بتا دیا، اور یہ دیکھ کر آپ کا اور میرا ایک خیال اور ایک پرسیپشن بن گیا، اب ذرا نظر دوڑائیں ان لوگوں کی طرف جو بہت زیادہ اپنے آپ کو عورتوں کا ہمدرد کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہم فرسٹ ورلڈ ہیں. مان لیا فرسٹ ورلڈ ہے، مان لیا ہم نے کہ فرسٹ ورلڈ نے اسلام کے ساتھ نہیں اس وقت مقابلہ کوئی، اس لیے کہ اسلام تو بالکل اس وقت اپنے زوال کے اوپر ہے، لیکن فرسٹ ورلڈ نے بہترین میڈیسن دی ہے، فرسٹ ورلڈ نے بہترین ریسرچ دی ہے، فرسٹ ورلڈ نے بہت زیادہ ترقی دی ہے دنیا کو. مان لیا کہ فرسٹ ورلڈ کے اندر اگر آپ جائیں تو ان کا پولیس کا نظام بھی بہت اچھا ہے، وہاں پہ کرائم ریٹس بھی کافی کنٹرول ہو جاتے ہیں کسی حد تک، لیکن کیا وہ معاشرے پر امن ہیں؟ کیا آپ کو وہاں پر کسی بھی طرح کا اخلاقی زوال نظر نہیں آتا؟ اگر ایسا کوئی معاشرہ میرے اور آپ کے سامنے بنے کہ جس میں پروگرس بھی ہو، جس میں پراسپیرٹی بھی ہو، لیکن اخلاقی طور پر پیس نہ ہو، تو اس میں آپ کو وہ شکل ویسٹ کی آج نظر آئے گی. اس لیے کہ آج بھی ہر دو منٹ میں ایک عورت پر سیکشل اسالٹ ہوتا ہے، اور میں پاکستان کی بات نہیں کر رہی، میں یو ایس کی بات کر رہی ہوں، अस की बात कर रही हूँ, मेरी टीचर कहती है अस की बात कर रही हूँ, हमें बहुत एसोसिएशन की आदत है ना, अस मतलब यूएस और यूएस को हम सब समझते हैं, इसलिए हम तो अपनायत में इतना बोलते हैं कि हम तो उसको अपनी ही जगह समझते हैं। और जब ये कहा जाता है कि भाई वहां पर ये सेक्सुअल असॉल्ट इस तरह से हर दूसरे मिनट पर होता है, तो ऐसे ही लोगों के साथ लॉयल्टीज रखने के लिए मेरे और आप जैसे ही दरमियान में से लोग उठकर कहते हैं भाई अमेरिका की बात करने की क्या जरूरत है, पाकिस्तान में नहीं होता। किसने कहा है पाकिस्तान में नहीं होता? बिल्कुल होता है, लेकिन हम तो उनके स्टेटिस्टिक्स बना रहे हैं जिनको आप और मैं लुक अप करते हैं, जिनको आप और मैं देखते हैं रश्क के साथ, जिन्होंने अपने आप को औरत का दोस्त होने का दावा किया है, जिन्होंने कहा है कि हम बेहतरीन ह्यूमन राइट्स दिलवाने वाले हैं, हम उनके माशरे की बात कर रहे हैं। आज भी वहां पर हर 16 में से 15 रेप विक्टिम एक भी दिन जेल में नहीं गुजारते, हर 2 मिनट में एक औरत रेप होती है, हर 10 में से 6 औरतें रेप हो जाती हैं, हर 10 में से 6 औरतें। और उसके बावजूद वहां पर जो आपको क्राइम रेट मिलेगा, आप जब उसको देखेंगी तो वो जिना को रेप को क्राइम भी नहीं कहते हैं, उनके यहाँ जिना क्राइम नहीं है इस तरह का, लिविंग टुगेदर उनके यहाँ जो है वो एक एक्सेप्टेड नॉर्म है, होमोसेक्सुअलिटी भी काफी हद तक वहां एक्सेप्टेड है, उसके बावजूद आप देखें कि वहां कितने रेप विक्टिम्स हैं, 46% रेप विक्टिम्स जो होती हैं वो अंडर 30 ईयर्स होती हैं, 30 साल से छोटी बच्चियां होती हैं, 9 out of 10 जो रेप होती हैं वो औरतें होती हैं, इक्का दुक्का लड़के भी हो जाते हैं, इसलिए कि अब वो दौर आ गया है कि जिसमें लड़कों को भी नहीं छोड़ा जाता, लड़कों के ऊपर भी ये काम किया जाता है, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर 46% जो रेप विक्टिम्स हैं वहां के वो बच्चे हैं, और 12 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं। पीडोफेलिया बहुत आम हो गया है, बच्चों को फॉन्डल करना ये बहुत आम चीज है हमारे माशरे में भी और वहां के माशरे में भी। 36% जो बच्चे रेप होते हैं वो उनके अपने करीबी रिश्तेदारों की वजह से होते हैं, अपनी ही जब इनको औरतों से दिल भर गया तो इन्होंने बच्चों के ऊपर हाथ साफ करने शुरू कर दिया। और आज भी ये सेक्सुअल टूरिज्म बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया जाता है, जर्मनी से लोग आते हैं, अमेरिका से लोग आते हैं, इंग्लैंड से लोग आते हैं, और बच्चों की एल्बम्स बनी हुई होती हैं जिसमें उनको बच्चे चूज कराए जाते हैं, पब्लिक पार्क जो बच्चों की होती हैं वहां ले जाके बच्चों के सिलेक्शन कराए जाते हैं। और अब उनको 12 साल के बच्चे अच्छे नहीं लगते, 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, यही सूरत हाल हमारे मुल्क में है। हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई 3 साल की बच्ची से ज्यादती कर कैसे सकता है, लेकिन ये हो रहा है। और हम उसी डगर पर चल रहे हैं जिस डगर पर वेस्ट चल रहा है, हमें नहीं नजर आती उनकी बुराइयां तो हम क्या करें? अगर हम जाके स्टेटिस्टिक्स नहीं निकालते तो इसमें हमारा कसूर है? शिकागो टर्मिनल ट्रिब्यूनल की जाकर आप रिपोर्ट्स निकाल लें 92 से लेकर 2005 तक की, आपको सब फैक्ट्स और फिगर्स मिल जाएंगे। ये सब हकीकत है जो मेरे और आपके सामने हो रहा है। और ये जिस माशरे में जिना आम होता है उस माशरे में घर कायम नहीं रह सकते, और जिस माशरे में घर डिस्टर्ब्ड हो जाए वहां सबसे पहला इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर आता है। जिस माशरे के बच्चे डिफेक्टेड हो उस माशरे में क्राइम रेट को कंट्रोल करना सबसे इम्पॉसिबल चीज है। और आप देख लें कि क्राइम रेट वहां पर कितना है। हमारे मुल्क में क्राइम रेट क्यों बढ़ता जा रहा है? हम अपने मुल्क को भी भूलते नहीं है, हमें याद है, लेकिन हम बार बार वेस्ट की बात सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो अपने आप को औरतों का दोस्त कहते हैं और इस्लाम को बारबेरिक कहते हैं। वो ये बात कहते हैं कि हम बहुत सिविलाइज्ड कौम है, वो कहते हैं कि हम डेवलप्ड हैं। हम तो मानते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड हैं, हम मानते हैं कि हम किसी के लिए रोल मॉडल नहीं है, वो तो बहुत सों के लिए रोल मॉडल है। और मुझे और आपको ये बात अपने आप को बार बार याद दिलाने की इसलिए जरूरत है कि आप और मैं वेस्ट को अपने लिए बहुत बड़ा रोल मॉडल बना के बैठते हैं, वहां की सड़कें देखकर इंस्पायर, वहां की बिल्डिंग्स देखकर इंस्पायर, वहां का उठना बैठना और जॉब सिस्टम देखकर इंस्पायर, वहां लोगों के फेयर जो मामलात हैं वो देखकर इंस्पायर, और ये इखलाकी गटर मुझे और आपको उनके नजर नहीं आते, इस पर मैं और आप नजर नहीं डालते। और इस सब के बावजूद कोई सिस्टम वो अब तक नहीं बना सके जिससे वो औरतों को सेक्सुअल असॉल्ट से बचा सके। इंसेस्ट जितना हमारे माशरे में बढ़ रहा है उतना ही वेस्ट में बढ़ रहा है, और ये वेस्ट की खबर है कि जहां अपने सगे बाप ने ना महरम औरत से भी जिना नहीं, अपनी बेटी से जिना करके 7 बच्चे पैदा किए और बेटी को बेसमेंट में बंद करके रखा हुआ था, जानवर के साथ भी ये सलूक हम नहीं करते। जाके खोलें खबरें, जाके खोलें टीवी, जाके खोलें न्यूज़पेपर्स, आपको सब मिल जाएगा। जाके चेक करें स्टेटिस्टिक्स, निकालें सारे वर्ल्ड डेमोग्राफिक फिगर्स जो आपको सामने आएंगे, आपको हकीकत पता चल जाएगी। ये सब हो रहा है, ये हमारे माशरे में भी हो रहा है, سارے نظام اپلائی کر کے دیکھ لیے، کوئی نظام ایسا نہیں لا سکے کہ جس میں عورتوں کو پروٹیکشن دے. کسی نے ایسا سسٹم بنایا کہ جہاں عورتوں کو آزادی دی تو تحفظ نہیں دیا، کسی نے تحفظ دیا تو آزادی چھین لی. یہ سب معاملات ہوئے ہیں. ہمارے ہاں عورت کو آزادی نہیں دی گئی اس طرح سے، تو اس کو تحفظ دے دیا گیا لیکن آزادی چھین لی گئی. ویسٹ کے اندر عورت کو آزادی دی گئی اور اس کا تحفظ چھین لیا گیا. کوئی سسٹم اس وقت ایسا دنیا نہیں بنا سکی کہ جس سے عورت کو اس کا مقام اور اس کی عزت مل جائے. اور جب عورت بے سکون ہوتی ہے، جبکہ اللہ نے سکون کا ذریعہ بیوی کے رشتے میں رکھا تھا، جب عورت بے سکون ہوگی تو وہ کیسے اپنے شوہر کو پرسکون رکھ سکتی ہے؟ جس گھر میں عورت بے سکون ہو، اس شخص کا مرد، اس گھر کا مرد، اس گھر کا شوہر کبھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا، چاہے دیکھنے میں وہ کتنا ہی کام اور آپ کو سوفسٹیکیٹڈ نظر آ رہا ہو. جس گھر میں عورت پٹتی ہے، جس گھر میں عورت جو ہے وہ بیش ہوتی ہے، اس گھر میں اولاد کبھی بھی آگے بڑھ کر دین میں کوئی بڑے بڑے کام نہیں کر سکتی، الا ماشاء اللہ. یہ سب حالات زندگی میں آپ کو اور مجھے اپنے ارد گرد نظر آ رہے ہیں. اس کے باوجود آپ اور میں اسلام کی سزاؤں کو باربیرک کہیں گے؟ سارے سسٹم اپلائی کر کے دیکھ لیے، اسلام کے سسٹم کو اپلائی کر کر تو دیکھیں. اس زنا کو ختم کرنے کا، اس بے حیائی کو ختم کرنے کا کوئی تو طریقہ ہوگا. چلے اس کو نہ آپ ایز اے لا استعمال کریں، ایز اے سوشل سسٹم ہی بنا کر دیکھیں. ایک ٹیمپرری سسٹم کے طور پر ہی سال بھر کے لیے کسی ملک پر ایک ماڈل کے طور پر اپلائی کر کے دیکھیں، دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے. اللہ نے جو سزائیں دی ہیں اس کا مزاج یہ ہے کہ اسلام پریونٹیو مزاج رکھتا ہے. میں اور آپ پیچھے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ولا تقرب الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا. اور اب یہ بتا دیا گیا کہ اگر زنا کسی معاشرے میں ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کو کیسے ریپرمانڈ کیا جائے گا. ہوگا تو غلطی تو ہوگی، جب سسٹم نافذ ہوگا تو کرائم ریٹ آپ کا کنٹرول ہو جائے گا. جب آپ اور میں کنوکشن ہی نہیں رکھیں گے اسلام کی سزاؤں پر تو کہاں کسی سے بات کر سکیں گے؟ لوگ اتنے انگریزی جھاڑ کر اور اسلام کے خلاف بول کر چار جملے اور چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد محفل میں کلیپنگ کر دی جاتی ہے ان کے لیے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انہوں نے بولا تو کیا بولا اور بولا تو کس کے خلاف بولا. اگر آپ نے ایک سسٹم کو اب تک اپلائی ہی نہیں کیا تو جب تک آپ نے اس کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا آپ کیسے اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ تو سائنٹیفک اپروچ ہی نہیں ہے. تو اللہ نے جو آپ کو اور مجھے نظام دیا ہے وہ عین حق ہے، ایمان ہونا چاہیے، اس میں حکمت ہے، اس کا بھی یقین ہونا چاہیے. اور یہ یقین آپ کو اور مجھے کب نصیب ہوگا؟ جب آپ اور میں اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی عربی پڑھ کر جھومتے جائیں، اس سے برکت حاصل کرتے رہیں. کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، سب آپ کے لیے بڑا خوش خوش رہیں گے، لیکن جب آپ اس کے ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس کی آیات کو کھڑی ہوں گی تو لوگ پھر آپ کے اگینسٹ بولیں گے بھی اور آپ کے خلاف جو ہیں وہ کھڑے بھی ہوں گے. اب آپ نے کس سے ڈرنا ہے ایسے موقع پر؟ اللہ سے ڈرنا ہے یا لوگوں سے ڈرنا ہے؟ جو لوگوں سے ڈرے گا اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو بچا لے گا. لوگ تو آپ کو عین آگ کے گڑھے پر دیکھ کر چھوڑ کر چلے جائیں گے، صرف یہ سوچ کے کہ آگ کی تپش بڑی آ رہی ہے، چھوڑو میں اتنا قریب کیا جاؤں اس کو بچانے کے لیے. ہمارے آس پاس رشتے داروں تک کا حال یہ ہے. ہم سیلف لیس تھوڑی ہیں ایک دوسرے کے لیے، ہمارے ہاں وہ سینسیٹیو فیلنگس تھوڑی ہیں ایک دوسرے کے لیے. ہم میں سے ہر انسان اپنے لیے سینسیٹیو ہے. جو رب کا بندہ بن جاتا ہے وہ دوسروں کے لیے سینسیٹیو ہو جاتا ہے. رب کے قوانین اس وقت اچھے لگیں گے جب آپ اور میں ان قوانین کو ایمان کی طاقت کے ساتھ سنیں گے. اگر معاشرے سے آپ کو اور مجھے یہ زنا کی بیماری ختم کرنی ہے تو آپ کو اور مجھے اسلام کا نظام بہرحال نافذ کرنا پڑے گا، اور کوئی چوائس نہیں ہے. یہ سٹیٹسٹک دینے کا مجھے کوئی خواہش نہیں تھی، نہ میں دینا چاہ رہی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے خلاف اتنا آن سلاٹ پروپاگنڈا ہے، اتنی آوازیں اس کے خلاف بلند ہوتی ہیں کہ آپ کو مجبوراً یہ سٹیٹسٹکس دینے پڑتے ہیں. ورنہ ہم بلیم گیم نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے ہم پر بلیم کیا تو ہم نے ان پر بلیم کر دیا. پاکستان میں کوئی حالات بہت اچھے نہیں ہیں. پاکستان میں کون سا اسلامی سسٹم نافذ ہے؟ یہ زنا کا نظام آج نافذ ہو جائے، ایک کرمنل کو بھی سزا مل جائے تو کتنوں کو عبرت ہو سکتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سکاٹ فری پھرتے ہیں سارے کے سارے کرمنل. آئے دن کی خبریں ہیں، گینگ ریپ ہو گیا، بچی کو ریپ کر دیا، عورت کو ریپ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. ہم میں سے کتنوں کے دل ہلتے ہیں یہ سن کے. کسی بچی کے ساتھ یہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمارے خاندانوں میں سے کسی بچی کے ساتھ یہ ہو جائے معاملہ اور وہ ریپ وکٹم بن جائے، تو پھر آپ دیکھیں کیسے دل پہ چھڑیاں چلتی ہیں. ان گھروں کے بارے میں سوچیں جن گھروں کی بچیاں اس طرح سے بے عزت ہو رہی ہیں. کون ان کی عزتوں کی حفاظت کرے گا؟ ہم اپنے محلوں میں بیٹھ گئے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ فرشتے بھیج کر اسلام کو نافذ کر دے گا. اللہ ہم سے حساب لے گا. کہ جن لگژریز میں اور جن فائدوں میں اور جن آسانیوں میں اور جن فرصتوں میں تم بیٹھے ہوئے تھے وہ وقت تم نے قرآن کے لیے کیوں نہ استعمال کیا، اس کو اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیوں نہیں استعمال کیا، قرآن کو سمجھنے میں کیوں نہ لگایا؟ تو یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے اصل میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ اور میں اس دین کو اسی طرح سمجھیں جس حکمت کے ساتھ اور جس حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے. اللہ ہمارے دلوں کے اندر اس کلام کو اتارے اور ہم اس کلام کو ڈیفینڈ کرنے والے بن جائیں. اللہ ہماری زبانوں میں وہ طاقت دے، ہمارے ذہنوں میں وہ حکمت دے، اور ہمارے دل میں ایمان کی وہ طاقت دے کہ ہم اس کلام کو آگے سے آگے بڑھا سکیں، اور یہ اسی طرح سے ایک کے بعد ایک نسل اور ایک کے بعد ایک نسل میں یہ دین ایسے پروموٹ ہوتا رہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کر دی ہیں، شاید کہ تم سبق حاصل کرو. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ نے تو قانون دے دیا ہے، اب آپ کے اور میرے اوپر ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے نافذ کرتے ہیں. زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اب اس کے اوپر ہم اپولوجیٹک ہو جائیں گے؟ کتنا مذاق بنایا ہے سورہ نور کی ان آیات کا کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں مسلمانوں کے، مگر ہم مسلمان غٹ غافل. سورہ نور کی ان آیات کو برہنہ عورت کی پیٹ کے اوپر لکھ کر ذرا انٹرنیٹ پر دیکھیں کتنی تصویریں لگی ہیں، اور ہمیں ہوش نہیں ہے. ہم اسلام کو ڈیفینڈ بھی نہیں کرنے چاہتے، ہم کھڑا بھی نہیں ہونا چاہتے اسلام کے لیے. ہمارا تو ایک جملہ اسلام کی فیور میں نہیں نکلتا، ہم تو شرم کے مارے سر جھکا لیں. ہاں قرآن میں یہ لکھا ہے کہ عورت اور مرد کو 100 کوڑے لگاؤ، 100 کوڑے لگیں گے تو وہ خود بخود 10 کو اس سے نصیحت ملے گی. اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو. دین سے مراد یہاں پر قانون ہے، یعنی اللہ کے قانون میں نرمی نہ کرنا. اللہ نے صاف کہہ دیا، اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے. یہ نہیں کہا کہ جیو ٹی وی کو، بی بی سی کو، سی این این والوں کو بلا لو، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ ایمان والوں کا ایک گروہ یہاں پہنچ جائے تاکہ اویئرنیس پھیلے، تاکہ مسلمان ایک دوسرے کو سبق دے سکیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ کسی کو سزا ملی ہے اور کیوں سزا ملی ہے، عبرت حاصل کی جائے. زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر. یعنی پاک دامن عورتوں کو تو بالکل الگ کر دیا گیا، جو ریلیشن شپ قائم ہوگا ایسے انسان کے ساتھ برے لوگ ہی اٹیچ آ کے ہو سکتے ہیں. جو بھی کام کرے اس کے لیے کہہ دیا گیا کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، پاک دامن عورتوں کے بارے میں سکینڈل بنائیں، زنا کی باتیں جہاں بار بار ہوں اور جہاں بار بار بہت آسانی سے کسی کی بیٹی کو ڈسکس کر لیا جائے، تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ کیا یہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا نہیں ہے؟ یہ دیکھ کر آنا کسی محفل میں اور اس کے بعد ڈسکس کرنا اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ، تم نے فلاں کی بیٹی کو دیکھا تھا کیسے اس کے بیٹے کے ساتھ ٹھٹھے لگا رہی تھی، کیا یہ تہمت لگانا نہیں ہے؟ اسلام اگر نافذ ہو جائے تو ہم میں سے ہر عورت کو کوڑے پڑنا شروع ہو جائیں گے. مذاق کی بات نہیں ہے، سیریسلی. اتنی ہماری زبانیں جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے بولتی ہیں، 99% ہم سوچے سمجھے بغیر بول رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنے الفاظ پر کنٹرول نہیں ہے، ہم اپنے جذبات اور اپنے ذہن کے وسوسوں پر کیا کنٹرول کریں گے؟ اپنی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. پھر 4 گواہ نہ لے کر آئیں، جو تہمت لگائے اور اس کے بعد 4 گواہ نہ لائے تو دیکھیں اللہ نے عورت کا کیسا پروٹیکشن کیا، ان کو 80 کوڑے مارو. 80 کوڑے میں حالت پتلی ہو جائے کسی کی. اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، جو بہتان لگائیں ان کو 80 کوڑے مارو. آج اگر یہ قانون نافذ ہو جائے تو سب کی زبانیں خاموش ہو جائیں گی. تو قانون آتا اسی لیے ہے کہ جب معاشرے کے اندر سزاؤں کا امپلیمنٹیشن پراپرلی ہو سکے تاکہ برائیوں سے لوگ بچ سکے. اور سورہ نور آئی ہے سورہ احزاب کے بعد، ذہن سازی ہو چکی تھی. سورہ نور کو اللہ نے پہلی سورت مصحف میں نہیں بنایا، اللہ نے اس کو 18ویں پارے میں رکھا ہے تاکہ تم پہلے 17 پارے سن کر اپنا ذہن تیار کر لو کہ اللہ کون ہے، اللہ کی ہستی کا جلال کیا ہے، اللہ کا حق کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے فائدے کے لیے اس کتاب کو نازل کیا ہے. وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں، اللہ ضرور ان کے حق میں غفور اور رحیم ہے. آج ہمارے ہاں کتنے آرام سے عورتیں کارو کری ہو جاتی ہیں، اور صرف کس بات پر؟ شک کی بنیاد پر. کوئی 4 گواہ لا کر کہتا ہے اس کے بعد ہم کارو کری کریں گے، پہلے تم 4 گواہ لاؤ. کوئی نہیں لاتا گواہ،
شک کی بنیاد پر بیٹیوں کو اور بیویوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کلاڑیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے۔ اس کا اختیار اللہ نے نہیں دیا، اسلامی سزائیں نافذ ہوتی ہیں سٹیٹ کی طرف سے، ریپبلک کی طرف سے۔ آج اس اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کوئی اسلامی نظام نافذ نہیں ہے، اور دکھ کے ساتھ تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں اسلامک نظام نافذ کرنے کی بات آتی ہے ہمارے ذہن میں صرف اور صرف فوراً طالبان آ جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں توبہ 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 توبہ، طالبان اللہ نہ کرے طالبان آئے۔ کون آئے گا؟ آپ طالبان کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ خود اس قابل نہیں ہیں کہ اس معاشرے میں اس چیز کو عام کر سکیں کہ اسلامی نظام کے علاوہ اس معاشرے سے آپ ان وائسز کو ختم نہیں کر سکتے، یہ سوشل ایولز اس معاشرے سے ختم نہیں ہو سکتے، یہ میرے اور آپ کے فائدے کی ہیں۔ امیجن کریں کہ سب عورتیں جو ہیں وہ اس طرح سے محفوظ ہوں تو آپ اور میں کتنے محفوظ ہیں، آپ کی اور میری بیٹیاں کتنی محفوظ ہیں، ہر ایک کی بچی کتنی محفوظ ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہو تو وہ ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے۔ قانون لیان کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو دیکھے یا بیوی اپنے شوہر کو دیکھے، یہاں عورت کی ایک گواہی کافی ہوگی، اس کو چار دفعہ قسم کھانی ہوگی کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور پانچویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ اور عورت اس سزا سے اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑے التفات فرمانے والا اور حکیم ہے تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ عورتیں ہی ڈرتی ہیں سب سے زیادہ کہ شریعت نافذ ہو گئی تو ہمارا کیا ہوگا، شریعت نافذ ہو گئی تو ہمیں سب برقع پہنا دیں گے۔ آج ایک عورت برقع پہن لے اور جس کو آپ خوبصورت سمجھتی ہیں اور آپ کے شوہر کی نظر کی حفاظت ہو جائے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ ایک عورت برقع پہن کر، ایک عورت نقاب لگا کر، ایک عورت اپنا اورا کور کر کے کئی مردوں کے اور کئی عورتوں کے گھر بچا سکتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام ہمارے اوپر الزام لگانے ہی آیا ہے۔ تو یہاں پر قانون لیان بتا دیا گیا کہ اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے پر کسی قسم کا شبہ ہو تو وہ چار مرتبہ قسم کھائے اور پانچویں دفعہ پھر اپنے آپ کو اللہ کی لعنت کا مرتکب کر لے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہیں۔ اب یہاں واقعہ عف کی بات آ رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ پر لگایا گیا تھا، اور اسی پر آیات آئیں گی جس میں آتا ہے کہ اس بات پر حضرت ابو بکر بھی خاموش رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے، اور آپ کی والدہ بھی خاموش رہیں، کچھ نہیں بولتے تھے، مدینہ کے مسلمان بھی خاموش رہے۔ اور اس کے بعد یہ آیات آئیں۔ غزوہ بنی مستلق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر نکلے تھے تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ جب کسی سفر پر جایا کرتے تھے تو قرعہ ڈالا کرتے تھے، لوٹ نکالا کرتے تھے۔ تو اس غزوہ بنی مستلق کے لیے جو سفر تھا اس کے لیے حضرت عائشہ کا نام نکلا تھا، تو حضرت عائشہ آپ کے ساتھ گئی تھیں، اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ عفق کہتے ہیں اس کو، واقعہ عفق اس لیے کہتے ہیں کہ عفق کہتے ہیں جھوٹی گھڑی ہوئی بات، جھوٹی بات۔ اسی واقعے کے بعد عبداللہ بن ابئی جو منافق رئیس المنافقین تھا اس کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کی پیاری جن سے آپ بہت محبت کرتے تھے، پیاری زوجہ، وہ اس آزمائش سے گزاری گئیں، لیکن اللہ نے اس آزمائش کے بعد ان کے درجے بھی یقیناً بلند کیے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے جس کو جتنی مشکل آتی ہے وہ اتنا قریب، دین کے راستے میں چلنے میں جس پر جتنی مشکلات آئیں وہ اتنا اللہ کے انبیاء کے راستوں کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے درجے ہیں سوا اس کے سوا مشکل ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا یعنی عبداللہ بن ابئی، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے؟ تمہارے کانوں پر یہ سکینڈل کی آواز سنی تھی تو تم نے چسکا کیوں لیا اس کا، خاموشی کیوں اختیار کی، بعد میں ڈسکشنز کیوں کیے؟ مثال کے طور پر وہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ جھوٹ اور بہتان ہے؟ آج کسی کی بیٹی کے اوپر کوئی آپ کے سامنے بہتان لگائے آپ اس کو چپ کرا دیں، کہیں نہیں یہ مناسب نہیں ہے، ہم کسی کی بچی کو ڈسکس نہیں کریں گے، اور جب تک کنفرم نہ ہو بات اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے بہتر ہے کہ سکینڈلائز نہ کیا جائے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برائی کا نام بھی برا ہے ایمان کے بعد۔ آپ اور میں ایسے مسلمان اگر بن جائیں تو یہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے جاتے آپ سے اور مجھ سے مصافحہ کریں. ایسا ایمان درکار ہے, ایسے سابقون الاولون ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خاطر اپنی زندگیوں میں باقاعدہ یو ٹرن لے لیتے ہیں, اور ہمیں اس وقت یو ٹرن لینے کی ضرورت ہے. ہم بالکل الگ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اللہ بالکل الگ ڈائریکشن میں بلا رہا ہے. جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ کہا کہ یہ سری بہتان ہے؟ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے؟ اب اگر وہ گواہ نہیں لائے ہیں اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم مکرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے, جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی, جبکہ تمہیں اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا. تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے, حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ ایک بڑی بات ہے. اللہ کے نزدیک زنا کا الزام لگانا کسی پر بہت بری بات ہے. کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ, یہ تو ایک عظیم بہتان ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت تم نہ کرنا اگر تم مومن ہو. یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. اللہ کا اس وقت غضب محسوس ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے, وہ علیم اور حکیم ہے. میں اور آپ بھی پکا فیصلہ کر لیں کہ کسی پر کبھی الزام نہ لگائیں, اور کبھی کسی بچی کو کسی عورت کو سکینڈلائز نہ کریں, کسی کے کردار پر انگلی نہ اٹھائیں. اور یاد رکھیں, اگر آپ کسی کے بارے میں جان بھی گئی ہیں تو بھی اصلاح کے پوائنٹ آف ویو سے اس سے ہی اگر آپ بات کر سکتی ہیں تو کریں, کسی اور سے اس کو ڈسکس نہ کریں. جو دنیا میں اپنے جیسے مسلمان بھائیوں کی خطاؤں کو چھپاتا ہے, اللہ قیامت کے دن اس کی خطاؤں کو چھپائے گا انسانیت کے سامنے. جو لوگ چاہتے ہیں ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے, وہ دنیا میں اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے. یعنی ایسی بات کرو, یہاں تشیع الفاحشہ کی بات آ گئی. تشیع الفاحشہ یعنی فحش کو ایڈورٹائز کرنا, فحش کو آگے پھیلانا. آپ دیکھیں اس وقت ہمارے یہاں فحش کا عام ہونا معاشرے میں آپ کو اور مجھے نظر آتا ہے یا فحش ڈھکا چھپا ہے؟ آج فحش عام ہے, اور اس کے بعد پھر زنا کیسے نہیں بڑھے گا؟ جس معاشرے میں فحاشی پھیل جائے اس معاشرے میں فحش عام ہو جاتا ہے. زنا عام ہو جاتا ہے. اب اسی کراچی شہر کو اپنے اگر نظر میں لے کر آئیں, آپ یہاں دیکھیں یہاں کتنی عورتیں ریپ ہو رہی ہیں. یہاں لیبر کلاس کو کبھی دیکھیں, جو مزدور طبقہ آتا ہے سڑکیں بنانے کے لیے, گھر بنانے کے لیے. ان کی زیادہ تروں کی بیویاں تو انٹیریئر میں ہوتی ہیں, یا پنجاب میں ہوتی ہیں, یا سندھ میں ہوتی ہیں. زیادہ تر کے تو صرف مرد آتے ہیں یہاں پہ. چھ چھ مہینے, سات سات مہینے, آٹھ آٹھ مہینے, سال سال بھر اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں. مرد ہیں نا. اب جب یہ اپنی بیویوں سے دور ہیں اور ان کو جوائنٹ سائز عورتیں نظر آ رہی ہیں برہنہ بل بورڈز کے اوپر, یا جس کا ڈرائیور ہے اس کو اپنی باجی خوشبو میں بسی ہوئی لان کے جوڑے میں ہر دفعہ نظر آتی ہے, یا جس گھر کو آپ کا بن رہا ہے اور آپ اس گھر کو دیکھنے جاتی ہیں اور دھوپ جب آپ کے جسم پر پڑتی ہے تو آپ کا سی تھرو لان کا سوٹ جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ آپ نے اوپر سے لے کے نیچے تک کیا پہنا ہوا ہے, تو کیا وہ مرد کا بچہ اس کے جذبات نہیں بھڑکیں گے؟ آپ پر تو وہ اپنا ہاتھ صاف نہیں کر سکتا, آپ تو باجی ہیں نا. وہ اپنے ہی کسی طبقے کی عورت پر اپنا ہاتھ صاف کرتا ہے. کبھی نکل کر بازاروں میں دیکھیں کہ فحاشی عام ہو رہی ہے یا فحاشی کم ہو رہی ہے. ہمارے لباس بولتی ہوئی فحاشی ہیں. ہم کھلی زنا کو دعوت دینے والے لوگ ہیں. اگر اس معاشرے میں, میری اور آپ کے معاشرے میں, جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں, میرے اور آپ کی وجہ سے ایک عورت بھی ریپ ہوتی ہے تو کیا اس میں آپ کا اور میرا کوئی قصور ہے؟ خوشبو میں رچی بسی باجی جب پیچھے آ کر بیٹھی اور ڈرائیور جو آگے بیٹھا ہے اس کی بیوی اپنے اس سے چھ مہینے سے دور ہے, اور اگر اس کے جذبات اس کی وجہ سے بھڑک اٹھتے ہیں, اس کی انیمل انسٹنکٹ جاگتی ہے, تو اس میں کس کا قصور ہے؟ باجی کا قصور ہے. باجی اللہ کو جواب دیں گی؟ اس پانچ فٹ کے جسم پر تو اللہ کا نظام نافذ ہو نہ سکا, کہاں نافذ کریں گے ہم اسلام؟ اپنے اس پانچ فٹ کے جسم پر پہلے نافذ کرنا ہے, پھر اپنے گھروں پر نافذ کرنا ہے, اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس معاشرے پر نافذ ہو جائے گا. اللہ نے کہا تشیع الفاحشہ والے لوگ جو ہیں. اب تو حال یہ ہو گیا فحاشی کا کہ آپ کو اور مجھے فحاشی بھی فحاشی نہیں لگتی, وہی بات کہ آج سے کچھ سال پہلے، آج سے 25 سال پہلے تک جو موویز PG-18 ہوتی تھی وہ پھر PG-13 بنی، اور اب وہ صرف PG اور اس کے بعد وہ نارمل ہو گئی. اس لیے کہ بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، ایکسیپٹیبل ہوتی جا رہی ہے، اور ایکسیپٹیبل ہونے کے بعد اب آج کل ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ کام آپ کریں گے. تو اس چیز سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں. تشیع الفاحشہ کرنے والے اللہ کے بندے نہیں ہو سکتے. تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. لا تتبعوا خطوات الشیطان، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ تو اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا تھا. اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو اس زنا کے خیالات سے کوئی انسان پاک نہ رہ سکتا تھا. وہ تو اللہ نے اس صورت سے ایسے احکامات دیے ہیں جو مجھے اور آپ کو خود احساس دلاتے ہیں کہ اس میں عورت کا اپنا فائدہ ہے، اس میں عورت کا بینیفٹ ہے، اس میں گھر نہ ٹوٹنے کی اہم نشانیاں ہیں. ورنہ جس معاشرے میں زنا عام ہوتا ہے اس معاشرے میں خوب خوب گھر ٹوٹتے ہیں، اور آج ہمارا معاشرہ اس کی کھلی تصویر بنا ہوا ہے. 2013 اکتوبر کے اندر کراچی کے کورٹ میں، سندھ کورٹ میں 350 کیسز خلا اور طلاق کے آئے ہیں، 350 ایک مہینے میں. وہ بھی میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس وقت کے مجھے معلوم تھے، آج کل کے مجھے معلوم نہیں ہے. یہ ہمارے ایک شہر کا حال ہے، باقی اتنے بڑے پاکستان کو آپ دیکھ لیں. مسلمان آبادی 97% جہاں پر ہے، اتنی زیادہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اتنی خلا کیوں ہو رہی ہے؟ اتنے گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ زنا عام ہو گیا ہے. کیا ہو گیا اگر ایک عورت سے گزارا نہیں ہو رہا؟ کیا ہو گیا اگر ایک عورت پسند نہیں آتی؟ ایک اور کر لیں گے، اور نکاح تک تو جاتا ہی نہیں معاملہ. اب تو معاملہ پری میریٹل اور ایکسٹرا میریٹل افیئرز پر آ کے ہی ختم ہو جاتا ہے. کون اولاد کی ذمہ داریاں اٹھائے؟ بہت جلد اگر ہم نے اور آپ نے اٹھ کر اسلام کو نہ تھاما تو لیونگ ٹوگیدر کا کانسیپٹ پاکستان میں انٹروڈیوس ہونے والا ہے، بہت جلد. وہ وقت دور نہیں ہے. وہ سب چیزیں جو آج سے 30 سال پہلے تک صرف ویسٹ کے اندر تھیں، آج وہ پاکستان کا حصہ بن چکی ہیں. اگر ہم نے اب بھی اٹھ کر اس کتاب کو نہ تھاما اور اس پر عمل نہ شروع کیا تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ ایک اور کرائم، ایک اور جرم، ایک اور نحوست اس معاشرے کے اوپر لیونگ ٹوگیدر کے نام سے آ کر مسلط ہو جائے. مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں اور صاحب مقتدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ کی صفت ہے اللہ غفور اور رحیم ہے. اللہ سے کہتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ تم بھلائی کرو. حضرت ابو بکر کے لیے آتا ہے کہ ان کے ایک رشتہ دار ان کی کفالت میں تھے جن کا نام آتا ہے مستہ بن اسافہ، اور جب وہ بھی اسی اسکینڈل واقعہ عف کی رو میں بہہ گئے اور ان کی زبان سے بھی کچھ حضرت عائشہ کے بارے میں کلمات نکلے تو حضرت ابو بکر نے تہیہ کیا تھا کہ اب وہ ان کی کفالت چھوڑ دیں گے. اس کے اوپر یہ آیات آئیں کہ آپ ان کی کفالت نہ روکیے، آپ تو مومنین ہیں. جو لوگ باغ دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. عورت کی عزت اللہ کو بہت پیاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مضمون ہے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا نیکیوں کو کاٹ دیتا ہے اور کبیرہ گناہ ہے. وہ اس دن کو بھولے نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے جو سچ کو سچ کر دکھاتا ہے. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے. ورڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر، جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسا ہی ساتھی مل جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے یہاں احکامات دیے اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کو اور مجھے اپنے جب جو بھی اپنا معاملہ رکھنا ہے، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے سپاؤسز فیئر رہیں، نیک رہیں، متقی رہیں، تو اس کے لیے آپ کو اور مجھے تقویٰ کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. اللہ خود بخود انشاءاللہ دل کھولے گا. اور جنرل رول ہمارا جو ہے اس میں یہی ہے کہ عورت گھر کو بہت تیزی سے بدل سکتی ہے، بہت تیزی سے. جو تبدیلی آپ کے ذریعے آ سکتی ہے وہ آپ کے شوہر کے ذریعے نہیں آ سکتی. تو یہ کام اگر آپ اپنے کندھوں پر اٹھا لیں اور اپنی آنے والی نسل اور اپنے ہاتھ میں جو نسل موجود ہے اس کی تربیت شروع کر دیں تو آپ کو تبدیلی within years نظر آئے گی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو. اب یہاں کچھ احکامات آ رہے ہیں ماحول کو صاف کرنے کے, ماحول کو پاک بنانے کے, گھروں کی پرائیویسی کے. جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو, یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی گھر کی پرائیویسی کی بات آتی ہے, صحابہ کے لیے آتے کہ صحابہ کے اپنے ہی گھروں میں جب آیا کرتے تھے تو اجازت لے کے آیا کرتے تھے, یا کسی کے لیے آتا ہے کہ وہ ہلکا سا کھانس دیا کرتے تھے تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ وہ اس طرف آ رہے ہیں. توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اس کی اجازت نہ دے دی جائے, اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ. آپ مثال کے طور پہ اپنی دوست کے گھر گئیں, چلیں آپ آئیں نزیہ کے گھر یہیں پر, اور نزیہ کے لیے بڑا سا کیک لے کر آئیں, اور آپ نے انٹر کام پر کہا کہ میں نزیہ سے ملنا چاہ رہی ہوں, اور وہاں سے جواب آئے میں ابھی آپ سے نہیں مل سکتی. آپ ایسی باتیں سنائیں گی نزیہ کو, پورا دورہ قرآن اٹینڈ کیا, آج کل کے لوگوں کو دیکھو قرآن پڑھ کر یہ حال ہے, گھروں میں دورہ قرآن کراتے ہیں اور احساس ہی نہیں ہے کہ کسی سے ملنا کتنا ضروری ہے. یہ باتیں ہمارے منہ سے کیوں نکلتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم قرآن کی ان آیات کو نہیں جانتے. یہاں کہا گیا کہ اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. تین دفعہ دستک دیں, اگر دوبارہ بیل آپ کریں تین دفعہ کے بعد نہ کھلے تو پھر چوتھی بیل مت دبائیں, سنت سمجھ کے مت دبائیں, چلے جائیں واپس. وہ الگ بات ہے کہ ایک تو آج کل یہ جو موبائل فونز آ گئے ہیں اس نے گھروں کی پرائیویسی تباہ کر کے رکھ دی ہے. گیٹ کے باہر کھڑے ہو ایک اول تو لوگ فون نہیں کرتے, آنے سے پہلے کوئی فون کر کے نہیں آتا, اور اگر آپ ڈھیٹ بن کر کہہ دیں کہ پلیز آنے سے پہلے فون کر لیا کریں تاکہ آپ سے اچھی طرح ہم مل سکیں, تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ باہر گیٹ پہ کھڑے ہو کے آپ کو بیل کریں گے. جی آپ کیوں باہر کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ بھی اس کیٹیگری میں آتا ہے کہ آپ نے اجازت نہیں لی, یہ مناسب رویہ نہیں ہے. آپ اور میں اپنے گھروں سے ان چیزوں کا, ان سنتوں کا, ان قرآن کے احکامات کا آغاز کریں. جب کسی سے ملنے جائیں ایک کال کر لیں. پھر سننے میں کیا آتا ہے, اگر آپ اپنے رشتے داروں کو فون کریں تو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے پورے دعوت کا انتظام کر لیا جائے جب بھی آپ نے کال کیا. واللہ عالم ایسا تو کوئی بھی خیال نہیں دل میں آتا, بلکہ ہم تو سنت پوری کرنے کے لیے اور اللہ کا حکم ماننے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں. اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے آپ کہیں کوئی بات نہیں, اگر آپ کھلانا چاہ رہی ہیں تو کھلا دیں, اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ جا ہی کم وقت کے لیے رہی ہیں تو پہلے ہی کہہ دیں کہ میں تھوڑی دیر بیٹھوں گی, ملنے کے لیے آپ کے پاس آ رہی ہوں. لیکن لوگ آپ کو کسی بھی طرح خوش نہیں رہنے دیں گے. آپ نے اور میں نے اللہ کے احکامات پورے کرنے ہیں تاکہ میری اور آپ کی زندگی میں برکت نظر آئے. تو گھروں کی پرائیویسی بھی نہ چھینیں. اسی کے اندر ایک چیز اور جو بہت ضروری ہے, یہ جو موبائل فونز پر ایس ایم ایس کا سسٹم ہے, ایس ایم ایس پر جس وقت, ایک تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جس وقت اس کو اس کا ایس ایم ایس آپ کے پاس پہنچے آپ اسی وقت حاضر ہو جائیں دربار میں اور جواب دیں فوراً. اب کم سے کم بندہ ایس ایم ایس پر جواب تو دے سکتا ہے, تم تو بالکل ہی غافل رہتی ہو. بھائی انسان کہیں مصروف ہو سکتا ہے, کبھی موبائل چارجنگ پہ لگا ہو, آپ کسی اور کمرے میں ہو, عین ممکن ہے. لیکن توقع یہ رکھنا کہ آپ کو ایک میسج جو کیا جائے گا اس کا ضرور جواب دیا جائے گا, یہ بھی اپنے دیکھیں یہ بیسک ایٹیکیٹس ہیں جو قرآن پڑھ کر بھی اگر آپ کے اور میرے اندر نہیں آئے تو پھر کہاں سے تربیت شروع ہوگی. بیسک ایٹیکیٹس ہیں. تو موبائل فونز کا بھی استعمال جو ہے وہ حکمت اور اسلام کے ساتھ کریں تاکہ وہ بھی عبادت بن جائے. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے, یہ زیادہ براڈ مائنڈڈ ہونے کی نشانی ہے. اصل میں تو اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو, جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز نہ ہو, یعنی تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو, یعنی پبلک پلیسز. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو, جو کچھ چھپاتے ہو, اللہ کو سب کی خبر ہے. اے نبی مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں. دیکھیں ابھی تک تو بتائی گئی تھی حکومت کی ذمہ داری کہ اگر زنا معاشرے میں ہے اور زنا کی ایک گناہ کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے سزا بتا دی گئی حکومت کی کہ حکومت سزا نافذ کر دے. اب ایک مردوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, اور وہ کیا؟ اے مومن مردوں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں, یعنی اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, کسی پر غلط نظر نہ ڈالیں. نظر جھکانا, نظر بچانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی پر, نہ محرم پر غلط نظر نہ ڈالیں. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے, جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. اور پھر آگے اللہ کے رسول سے ایک اور انسٹرکشن دلوائی گئی، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يُغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دیجئے. اب یہ تیسرا حکم عورتوں سے آ گیا، پہلا حکومت سے، دوسرا مردوں سے، تیسرا عورتوں سے، کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی اپنی لسٹ کی نظر کو بچا کر رکھیں، لسٹ کی نظر سے کسی کو نہ دیکھیں. بالکل جیسے مردوں کو عورتوں کا دیکھنا منع ہے، خاص انداز سے دیکھنا منع ہے. یہ نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں آپ جا سکتے، اب آئی اسپیشلسٹ کے پاس گئے اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بیوی آنکھیں دکھاؤ، اور وہ کہہ رہی میں تو آپ کو آنکھیں نہیں دکھا سکتی. تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی بات نہیں، یہ خاص انداز کی بات ہے کہ جس میں منع کیا گیا ہے. لوکنگ ایٹ اے وومن ود لسٹ از اڈلٹری، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا. لسٹ کی بات ہے یہاں پر، لسٹ کے ساتھ دیکھنا. اچھا، اتنی ذمہ داری تو مردوں کے برابر ہے، ٹھیک ہے. اب ایک ذمہ داری عورتوں پر ایڈیشنل ہے، وہ کیا ہے؟ ولا یبدین زینتہن، اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں. اے مومن عورتوں، جہاد کرنا چاہتی ہو، سوشلی ریسپانسیبل بیہیویئر دکھانا چاہتی ہو، تب یہ تمہارے لیے عمل کرنے کی راہ ہے. پہلا قدم اٹھا لو اللہ کا نام لے کر رمضان کے مہینے میں. اپنا بناؤ سنگھار مت دکھاؤ بجز اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. اپنے چیسٹ کو کور کر کے رکھو. خمر کا لفظ آتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خمر کہاں پہنا جاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں خمر کا لفظ استعمال کیا تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ خمر کہاں پہنا جاتا ہے. چلے ہمیں تو عربی زبان آتی ہی نہیں ہے، مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں گلوز پہن لیں تو آپ پیر میں پہنیں گی؟ گلوز کہاں پہنتے ہیں؟ میں آپ سے کہوں ساکس پہن لیں، کوئی ہاتھوں میں پہنے گا؟ اسی طرح سے انڈرسٹوڈ تھا کہ جب عرب کو کہا گیا خمر اوڑھ لو، تو خمر کے لیے انڈرسٹوڈ تھا کہ کوئی ایسی چیز اوڑھیں گے جس سے ان کی چیسٹ پراپرلی کور ہو جائے گی. وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے. کن کے سامنے؟ شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، وہ جن کے ایمان کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ آپ کو جا کے دوسروں کے سامنے ڈسکس نہیں کریں گی. ہر عورت کو آنکھیں بند کر کے ویکس کرنے کے لیے گھروں میں مت بلا لیا کریں، اس لیے کہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ وہ عورت بیک گراؤنڈ میں کیسی ہے، اس کا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں میں ہے، ورنہ اس طرح کی عورتیں ایک گھر سے دوسرے گھر میں جا کے عورتوں کو بہت ڈسکس کرتی ہیں. اپنے لونڈی غلام، وہ زیر دس مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کے پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں. یہ کون سی ایج ہوتی ہوگی آپ کا خیال ہے لڑکوں کی خاص طور پہ؟ آج کل مشکل سے 6 سے 8 سال کے درمیان. 8 سال کے بچے کو سب پتا ہوتا ہے آج کل، تو ذرا خیال رکھیں اگر آپ واقعی اپنے اورا کا خیال رکھتی ہیں. وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا کسی کو علم ہو جائے. اب یہاں یہ بتایا گیا کہ صرف یہ لوگ ہیں جن کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کرنا ہے. اب زینت کا اظہار کیا کرنا ہے؟ دیکھیں زینت کیا ہے، جو چیز عورت کے جسم پر آ جائے گی وہ زینت ہے. مثال کے طور پر جس دوپٹے آپ نے اوڑھے ہیں آپ اس کو ہینگر پہ لگا دیں اور یہاں سامنے لٹکا دیں، اب یہ زینت نہیں ہے. ایک طرف رکھا ہوا ہے نا کپڑا ہے، یہ دوپٹہ ہے، جب یہ آپ کے جسم کے اوپر آ گیا اب یہ زینت ہے. لپسٹک کو پردہ نہیں کروانا، لپسٹک دکان میں مل رہی ہے، بلش آن دکان میں مل رہا ہے، اس کو پردہ نہیں کرانا. جب عورت اس کو پہن لے گی، جب عورت اس کو لگا لے گی، اب عورت کو اس کو لگا کر پردہ کرنا ہے. تو اس کے اندر جو چیز بتائی گئی ہے عورتوں کو کہ اپنی زینت صرف ان رشتے داروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، اس کے علاوہ جو کیٹیگری ہے وہ نامحرم مردوں کی ہے، اور نامحرم مردوں کے سامنے اس کو اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کا اورا بتایا ہے، جس کو اس کو ہر صورت میں ڈھانک کر رکھنا ہے، اس میں صرف اس کا چہرہ، دو ہاتھ اور دو پیر، یہ انکلوڈڈ نہیں ہے، باقی پورا جسم عورت کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، انکلوڈنگ بال. اور بال بھی ایسے نہیں کہ یوں یا، اور دوسروں کو یہ بھی دکھا دیا کہ اچھا میں نے ایئر رنگس بھی پہنے ہوئے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی دیر میں یوں کھینچ دیا پیچھے سے، تاکہ پیچھے آتا جائے کہ یہ دکھا دیا جائے کہ میرے بھی بال ہیں، میں نے بھی ڈائی کیے ہوئے ہیں اور میرے بھی بال کٹے ہوئے ہیں. کسی قسم کا احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلا سٹیپ جو کسی بھی عورت کے لیے، کسی بھی بچی کے لیے ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ آپ میں سے جو جس عمل پر ہے اس سے ایک قدم آگے بڑھ جائے. اگر اب تک سلیو لیس پہن رہے تھے تو اب آپ تھری کوارٹر سلیوز پہننا شروع کر دیں. اور دیکھیں ڈیپینڈ کرے گا کون ایمان میں کتنا بڑا جنگ چھلانگ لگا سکتا ہے، کتنی بڑی لیپ آف فیتھ آپ لے سکتے ہیں. آئیڈیل تو یہی ہے کہ فوراً آپ ایک لیپ آف فیتھ لیں اور اپنا صرف چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر، یہ آپ کے ایکسپوز ہوں کسی نامحرم کے سامنے، اگر آپ کے اندر اس وقت اتنا ایمان ہے تو اس کو کر جائیں. اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کا چہرہ ایکسپوز ہوگا تو اس پر میک اپ بالکل نہیں ہوگا, بیس بھی نہیں لگی ہوگی, ارتھ ٹون کی لپسٹک بھی نہیں لگی ہوگی. میں کتنی عورتوں کو جانتی ہوں جنہوں نے بہت, میں نے خود بہت کوشش کی ایک وقت میں کہ میں چہرے پر میک اپ نہ لگاؤں اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو اس زینت کے ساتھ نامحرم کے سامنے لاتی رہوں, لیکن عورت ہے نا, ممکن نہیں ہوتا. ایک طرف عورت سے کہا گیا کہ اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرو, دوسری طرف کوئی نامحرم میرے گھر میں آ جاتا ہے اور وہ نامحرم مثال کے طور پر میرے جیٹھ ہیں, تب میں پہلے بھاگوں گی منہ دھونے کے لیے کہ میرے منہ پہ لپسٹک لگی ہوئی ہے یا آئی لائنر لگا ہوا ہے, اور پھر میں ان کے سامنے دوپٹہ اوڑھ کر آؤں گی. پریکٹیکل نہیں ہے. تو یہاں پر جس کو زینت دکھانے کا کہا گیا ہے وہ یہ رشتے ہیں صرف, اس کے علاوہ آپ کی زینت چھپی ہوئی ہونی چاہیے. پہلا اسٹیپ یہ کہ جس پر بھی ہیں اس سے آگے بڑھ جائیں, اور ریکوائرڈ یہ ہے کہ آپ کا پراپر موٹا دوپٹہ ہو, شفون کا دوپٹہ نہ ہو. آپ اپنے پراپر دوپٹے سے اپنے سطر کو, اپنے اورا کو ڈھانکیں. آپ کا پراپر دوپٹہ پن اپ ہو, اس طرح سے پن اپ ہو کہ آپ کے بال نظر نہ آئیں, اس طرح سے آپ آئیں, اور چہرے پر میک اپ نہ ہو. تو اگر آپ یہ قدم اٹھاتی ہیں اس وقت پہلے قدم کے طور پر, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہمت پیدا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی طرف سے چہرہ پھیر لیا تھا اس لیے کہ اس کا اورا کھلا ہوا تھا. اور اس سطر کو ڈھانکنے کے, نہ ڈھانکنے کے اوپر کئی طرح کی سزائیں آپ کو احادیث میں ملتی ہیں. وہ عورت جو کپڑے پہن کر بھی برہنہ نظر آئے, اس کے جسم کو باربیکیو کیا جائے گا جہنم کی آگ پہ. اور ہمیں ڈر نہیں لگتا, اتنی آیات تو ہم پڑھتے ہیں, کس چیز کا ڈر ہے؟ کوئی حسن میں کمی نہیں آئے گی, کوئی پہننے اوڑھنے میں کمی نہیں آئے گی. اللہ اسی طرح دیتا رہے گا جس طرح دے رہا ہے, بلکہ اور دے گا, حسن بھی دے گا آپ کو, اور آپ کے ذہن کو بھی اللہ تعالیٰ تازگی فراہم کرے گا, اور آپ کی روح کو بھی اللہ طاقت عطا کرے گا. اللہ کی مدد پر یہ کام کر جائیں. اور یہ جو بات کہی کہ زمین پر پاؤں ایسے نہ مارتے ہوئے چلیں, یہ ایک باڈی لینگویج کی بات ہے. خاص طور پر ایک پاؤں کا زیور پازیب کی تو بات ہے ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ باڈی لینگویج کی بھی بات ہے کہ پتہ چلا کہ بہت اچھی طرح اپنے آپ کو کور کر لیا, ڈھانک لیا, لیکن 7 inches ہیل پہن کر ٹک 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 کرتی ہوئی چل رہی ہیں کہ سب مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں, یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. اس کے اوپر بھی احتیاط رکھی جائے. اور صرف جسم کا اوڑھ لینا آپ کے اور میرے لیے کافی نہ ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ اپنے کردار میں بھی حیا لانی ہوگی, اپنے کردار کو بھی ایمان اور حیا کے ساتھ سنکرنائز کرنا ہوگا. اے مومنوں, تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو, توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. یعنی مل جل کر اللہ کے اس نظام کو نافذ کرو. تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں, یعنی غیر شادی شدہ ہوں, غیر شادی شدہ ہیں, ویڈو ہیں یا ڈائیورسی ہیں, اور تمہارے لانڈی اور غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو. قرآن کا حکم ہے یہ کہ اگر ایک دفعہ خلا ہو جائے, ایک دفعہ طلاق ہو جائے, یا اگر اب تک شادی نہیں ہوئی تو نکاح بے نکاحوں کا نکاح کر دیا جائے. اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا, اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت ما بھی اختیار کریں, یعنی اپنی عزت کا خیال کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. یعنی آپ کو اور مجھے اپنے آپ کو ہر طرح سے بد نظری سے بچانا ہے. اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو, یعنی کانٹریکٹ کر لو, اور اگر وہ چاہیں تو ان کی مدد کرو تاکہ وہ تم سے کانٹریکٹ کر کے مکاتبت کر کے آزادی حاصل کر لیں. اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے, ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, اور اپنی لونڈیوں کو اپنی دنیاوی فائدوں کی خاطر کہبگری پروسٹیٹیوشن ہے میرا خیال ہے نا, پروسٹیٹیوشن کے اوپر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں. اور جو کوئی ان کو مجبور کرے اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے کہا کہ اے مردوں, اگر تم نے زبردستی ان کو پروسٹیٹیوشن کی طرف لے جانے کی کوشش کی تو اللہ تم سے سوال کرے گا, اللہ تم سے ان کے بارے میں سوال کرے گا جنہوں نے یہ کام کروایا. ہم نے صاف صاف ہدایات دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں, اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں, اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. اب یہ بہت بہترین مثال آ رہی ہے, سورہ نور میں تماثیل بھی آتی ہیں, پیرابلز بھی آتے ہیں, اور اب تین تماثیل ایسی آئیں گی جس میں ایمان کی خوبصورت مثال دی جائے گی. لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس پر بات کریں, لیکن آپ کو سن کر بھی محسوس ہوگا, اور گھر جا کر ان کی عربی ضرور پڑھیے گا, آپ کو بہت زیادہ اس کے اندر میوزک محسوس ہوگا, ڈیوائن میوزک. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑک پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے، اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے۔ یعنی یہاں مثال کس چیز کی ہے کہ مومن کے دل میں ایمان آئے تو وہ آگے بڑھ کر اس ایمان کو آگے ٹرانسفر کرے، آگے پھیلائے، مل جل کر کام کرے، مل جل کر اللہ کے احکامات کو نافذ کرے۔ جیسے اسلامی سزاؤں کو مل جل کر نافذ کرنا ہے، ایسے ہی جو احکامات اللہ نے مردوں اور عورتوں کو دیے ہیں زینت کے اظہار کے اور نظروں کے بچانے کے، اس کو بھی مل جل کر نافذ کرنا ہے۔ اور بہترین طریقہ ہے کہ ہم اپنی آگے کی نسلوں کو یہ نظام دے سکیں، جو پردے کے نظام کے بارے میں چیزیں آتی ہیں زینت کے اظہار کے متعلق، اس میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں یہ کام کریں اور اپنے آپ کو پراپر حجاب کے ساتھ پراپر اورا کور کر کے پراپر زینت کو وہیں دکھائیں جہاں دکھانے کا حکم ہے، تو اپنے گھروں میں آپ کو اور مجھے سیگریگیشن ڈیولپ کرنی پڑے گی۔ مردوں کو الگ کریں، عورتوں کو الگ کریں، یہ سب مل کر رہنا، سب مل کر بیٹھنا، اس میں بچیاں بہت فرسٹریٹڈ ہوتی ہیں، خاص طور پر وہ بچیاں جو ینگ ایج میں اپنا حجاب کرنا شروع کر دیتی ہیں، ان کو پھر خاندان میں موو ہوتے ہوئے کہیں کوئی جگہ نہیں ملتی کہ وہ اپنا سکارف اتار سکیں، اپنا دوپٹہ اتار سکیں، اپنی زینت کا اظہار کر سکیں۔ بچیاں ہیں، اللہ نے سنگھار عورت کے لیے اتارا ہے، اللہ نے سلک آپ کے اور میرے لیے اتارا ہے، اللہ نے جیولری پہننے کو آپ کو اور مجھے کہا ہے، مردوں کو تو نہیں کہا۔ ہم کیا کریں گے ہمارے مردوں کو جیولری پہننے کا شوق ہو گیا؟ اللہ رحم کرے ہماری نئی نسل پر۔ کانوں میں بندے، ہاتھوں میں کڑے اور گلے میں چین، کیا کریں ہم؟ کس طرح پلٹے گا یہ معاملہ اس قوم کا؟ ایک ہی طریقہ ہے، یہ کتاب کھول دیں سب کے سامنے، لے کر بیٹھ جائیں اس کتاب کو سمجھنے کے لیے۔ تو اپنی بچیوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دین کی طرف لے کر آئیں، اور اپنے لیے بھی، لیکن ہم میں سے ہر عورت خواہش رکھتی ہے زینت کے اظہار کی، ہم میں سے ہر عورت چاہتی ہے کہ ہم بناؤ سنگھار کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ سیگریگیشن ڈیولپ کی جائے۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اللہ کے اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز و ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ یعنی مسجد میں جانا بتا دیا گیا کہ صرف فارغ لوگوں کا کام نہیں ہے، بلکہ بزی لوگ بھی، ینگ کراؤڈ بھی مسجد میں جائے۔ با جماعت نماز ہر مرد کے اوپر فرض ہے، ہر بالغ مرد کے اوپر فرض ہے۔ ینگ اور انرجیٹک بچوں کو بھی تلقین کریں کہ نماز مسجد میں جا کر پڑھ کر آئیں، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ، شوال کے مہینے میں نظر آ جائے گا۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کے پیاسا اس کو پانی سمجھے۔ اب دوسری مثال دی، دوسرا پیرابل بیان کیا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا، اب تیسرا پیرابل آیا، کہ اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ کفر اور شرک کی مثال ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے وہ بھی نہ دکھائی دے، جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ یہ تین مثالیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیں۔ اب آگے ٹیم ورک کی بات کی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں؟ کل ان قد علیم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے؟ یعنی مل جل کر کام کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے آگے بڑھنا ہوگا، جبھی معاشرے کی اپلفٹ ہوگی، جبھی لائک مائنڈیڈ لوگ اکٹھے ہوں گے۔ پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے، جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے، اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے۔ اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے، کون سی آنکھوں والوں کے لیے؟ جن کو نظر آتا ہے، دل کی آنکھ رکھنے والوں کے لیے۔ اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی دو ٹانگوں پر اور کوئی چار ٹانگوں پر، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں، تو کیا آپ اور میں یہ آیات سن کر اس پر عمل کریں گے؟ کیا اللہ نے آپ پر اور مجھ پر اس رمضان میں یہ آیات نازل کی ہیں؟ جو قرآن جس وقت پڑھتا ہے اسی وقت اس کے دل پر یہ آیات نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے، ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ رسول کی اطاعت کی بات آ گئی، آپ اور میں بھی سوچ لیں کہ آپ اور میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جیسے ہی نماز مکمل کرتے ہیں عبادت کی شکل میں، تو کیا اس وقت اپنا دوپٹہ لپیٹ کر ساتھ ہی تو نہیں رکھ دیتے؟ یا یہ دوپٹہ، یا یہ خمر، یا یہ زینت کا چھپانا آپ کا اور میرا، اپنے اورا کو کور کرنا میری زندگی میں میرے ساتھ رہتا ہے۔ جب کوئی نامحرم میرے سامنے آئے تو میں ایک گریسفل ایٹیٹیوڈ میں اس کے سامنے آتی ہوں۔ آپ دیکھیں، نفس کو چھپانے کی، نفس کو دبانے کی، نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی، ان ٹیمپٹیشنز کو تھامنے کی بات ہم کتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں۔ عمل کا وقت آ گیا ہے، کب عمل کریں گے؟ ابھی تو کوئی قرآن کا کورس آفر نہیں ہو رہا کہ ہم کہیں کہ یہ لیجیے فارم اور فل کر دیجیے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے اس کتاب میں ایک حکم آ گیا، اے عورتوں جہاد کرنا چاہتی ہوں تو تمہارے لیے جہاد کی راہ سامنے ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا چاہتی ہو تو تمہارے پاس آپشن کھلا ہے، اپنا معاملہ درست کر لو۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے۔ کہیں آپ اور میں بھی اللہ کے حکم سن کر کترا تو نہیں جائیں گے؟ البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے؟ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، یا شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ یہ خوف ہے تمہیں اے عورتوں کہ اللہ تمہاری پروٹیکشن نہ کرے گا، اللہ تمہاری عزت کا خیال نہ کرے گا، اللہ تمہارے لیے بہترین عمل نہ کرے گا؟ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتی، خاص طور پر مسلمان عورت، اس لیے کہ وہ اپنے حسن کو پبلک پراپرٹی کی طرح بنا کر پھرتی ہے، ڈسپلے کرتی ہے اپنے آپ کو۔ تو اللہ تعالی ہم سب مسلمان عورتوں کے دل کھول دے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے قوانین کے اوپر دل کھول کر عمل کر سکیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں، ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ آپ اور میں کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان نہ ہوں۔ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بھی خبر نہیں ہے۔ قل اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ اللہ نے مجھ پر اور آپ پر اپنی ذمہ داری کو واضح کر دیا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اتنی کھلی آیات آنے کے بعد بھی اللہ کی اطاعت کرنے کا نہ سوچا وہ اپنے لیے خود دیکھ لے۔ یہ پردہ کس طرح نافذ ہوگا؟ مدینہ کا ماحول بتائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائے گی کہ کس طرح سے عورتوں نے پردے بھی کیے، کاروبار بھی کیے، عورتوں نے تعلیم بھی عام کی اور پردے بھی کیے۔ عورت کا پردہ اس کی عقل پر نہیں پڑتا، عورت کا پردہ اس کو پروگریسو کرتا ہے، عورت کا پردہ اس کی باڈی لینگویج میں کنوکشن لے کر آتا ہے، اللہ پر ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت امن، حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ میں اور آپ بھی تو بارش کا پہلا قطرہ بن سکتے ہیں، اپنے اپنے خاندانوں میں بارش کا پہلا قطرہ بن جائیں۔ اگر آج خوف ہے کسی بھی چیز کا، اور عورتوں کو صرف ایک ہی خوف ہوتا ہے جو مجھے سب سے زیادہ سننے کو ملتا ہے، میرے شوہر پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ کو خوف ہے تو اللہ پر ایمان رکھیں۔ ہم میں سے کون سی ایسی بیوی ہے جو اپنے شوہر سے اپنی بات نہیں منوا سکتی؟ تو اللہ کی فرما برداری کرنے کے عمل کو اپنے شوہر سے نہیں منوا سکتے؟ اللہ تو میرے اور آپ کے دل کی چاہت دیکھے گا، اس شوہر کا دل بھی تو اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، اللہ چاہے گا تو اس کا دل کھول دے گا، بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکات دو، رسول کی اطاعت کرو، امید ہے تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے لونڈی غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے، دوپہر کو جبکہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، یعنی جب عورتیں دوپٹے اتار دیتی ہیں، یا مرد اگر کبھی اپنے خالی ٹراؤزر اور بنیان میں ہوتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تین وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توسیع کرتا ہے، وہ علیم اور حکیم ہے۔ اجازت کے قانون جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، قانون استیزان کہتے ہیں جس کو، اسی کی ایکسٹینشن یہاں پر آئی۔ قانون استیزان یعنی گھر میں اجازت لے کر آنے کی جو بات کی گئی تھی، اب گھر کے اندر ہی لوگوں میں آپس میں بتا دیا گیا اس کا ایکسٹینشن، کہ گھر کے اندر جب دوپہر کا وقت ہو تو بچے نوک کر کے تمہارے کمرے میں آئیں۔ یہ طریقہ اور سلیقہ اور آداب مسلمانوں کو سکھائے گئے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے، وہ علیم اور حکیم ہے۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کی زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی عورت یہ نہیں چاہتی کہ اس کو بوڑھا کہا جائے، لیکن جہاں یہ بات آتی ہے کہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر تمہارے اندر کوئی خواہش نہ رہے، کسی قسم کی کشش نہ رہے، کوئی زینت کا رجحان نہ رہے کہ تم زینت کرو، تو پھر تم چادر اتار سکتی ہو، سب عورتیں کہتی ہیں ہم تو اس کیٹیگری میں ہو گئے، حالانکہ دل بھی جوان، لپسٹک بھی ریڈ اور کپڑے بھی اورنج اور پرپل۔ تو یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ یہ کس عورت کے لیے کہا گیا ہے؟ اس عورت کے لیے کہا گیا ہے جس کے دل میں کوئی تمنا نہ ہو، جس کو کسی قسم کی کوئی کشش محسوس نہ ہوتی ہو دوسری سیکس کی طرف، جس کے دل میں زینت کا کسی قسم کا رجحان نہ ہو۔ تو پردے کی بات کو یہاں مزید واضح کر دیا گیا کہ اگر کوئی بوڑھی اتنی ہو گئی ہے، اور وہ بوڑھی کے لیے بھی مفسرین کہتے ہیں کہ بوڑھی پھانس ہو گئی ہے، جس کو دیکھ کر کراہیت محسوس ہو، چہرے پر اتنی جس کے جھریاں ہوں، یہ اس کی بات ہے۔ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آگے بھی یہ کہا ہے کہ تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے۔ اگر بہتر ہے کہ وہ اس چیز میں بھی اگر اپنے پردے کو قائم رکھیں تو بہتر ہے۔ جب گھر کی بڑی عورتیں پردہ کریں گی تو کیا بچیوں کے لیے آسان نہیں ہو جائے گا؟ آپ کہیں نہیں، بچیاں تو کہیں گی جن کی تو عمر ہے پردہ کرنے کی۔ پردہ کرنے کی عمر کس کی ہوتی ہے، 70 سال کی عورت کی یا 20 سال کی لڑکی کی؟ جس کے چہرے پر حسن چھلکتا رہتا ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن بہرحال اگر 70 سال کی خاتون ہے اور دل میں جذبات ویسے ہی جوان ہیں، امنگیں ویسے ہی جوان ہیں، تو ان کے اوپر بھی پردے کے وہی احکامات نافذ ہوں گے جو کہ ایک 20 سال کی لڑکی پر نافذ ہوں گے۔ تو بتا دیا گیا اگر بالکل معاملہ یہ ہے کہ بوڑھی پھانس ہو گئی ہو تو اس صورت میں تم اپنی چادر اتار دو تو ٹھیک ہے، اجازت ہے، لیکن حیا برتتی ہو تو اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اب کچھ ہینڈی کیپ لوگوں کا ذکر ہے، کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ یہ مل کر کھاؤ اور الگ الگ سے مراد کیا ہے؟ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ تم محرم نہ محرم مل جل کر کھا لو تو کوئی بات نہیں۔ ایک خاتون نے ایک مرتبہ کہا کہ لکھا تو ہے قرآن میں، اس میں کوئی حرج نہیں اگر تم مل جل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، تو آپ کیوں سیگریگیشن کی باتیں کر رہی ہیں؟ یہاں یہ بات نہیں ہے، بتایا یہ گیا ہے کہ زندگی کی روٹین اتنی جب مصروف ہو جائے جیسے آج کل آپ کی اور میری ہے، تو اکثر اوقات ممکن نہیں ہوتا کہ گھر کے تمام افراد ایک وقت پر کھانا کھا رہے ہوں۔ مل کر کھائیں تو برکت کا وقت ہے، ایک وقت ضرور سیٹ کر لیں اپنے گھر میں کہ جس میں سب میاں بیوی اور بچے بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا کھائیں، لیکن میجورٹی آف دی ٹائم یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ گھر کے تمام افراد ایک ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کریں، ایک ساتھ بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھائیں یا ایک ساتھ بیٹھ کر رات کا کھانا کھائیں۔ تو اس کی یہاں پر بات کی گئی ہے، محرم نہ محرم کا مل جل کر کھانے کی یہاں بات نہیں کی گئی۔ البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، دعائے خیر، اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بار برکت اور پاکیزہ، اس طرح اللہ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ اے نبی، جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور اور رحیم ہے۔ یہاں یہ آداب بتا دیے گئے کہ اپنے ذاتی کام کو اسلام کے کاموں پر فوقیت نہ دی جائے۔ جب آپ کسی اپنے دو کاموں کو پرائیورٹی میں دیکھیں، جن میں سے ایک آپ کا ذاتی کام ہے، ایک اسلام کو فائدہ دینے والا کام ہے، تو اسلام کو فائدہ دینے والے کام کو فوقیت دیں، انفرادی کام کو قربان کر دیں اجتماعی فائدے کے اوپر۔ مسلمانوں، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں۔ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اس فیر کو دور کیا گیا کہ رسول کی بات مان کر تمہاری مشکل دور تنگ تمہاری زندگی تنگ نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری زندگی میں آسانیاں آئیں گی۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ، خبردار رہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ ہم میں سے آج جس جگہ جس مقام پر جو عورت ہے اللہ اس کو جانتا ہے، جو جتنی کوشش کر رہا ہے اللہ اس کوشش کو جانتا ہے، جو جتنی اپنے دل میں خواہش امٹتی ہوئی محسوس کر رہا ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ حضرت عمر سے مروی ہے کہ ان کا قول آتا ہے کہ اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لینے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کو ڈیفینڈ کرنے والوں میں شامل کرے، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کلام کو اچھی طرح سمجھ کر اپنے معاشرے میں اپنے خاندان میں اس کو پھیلا سکیں۔ سورۃ الفرقان، فرقان کا مطلب ہے معیار، اسٹینڈرڈ، کرائیٹیرین، کسوٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا۔ تبارکہ کا لفظ اس صورت میں آپ کو ملے گا، تبارکہ کا مطلب ہے مبارک سے بنا ہے، اور اس سے مراد ہے فائدہ مند یا خوشی دینے والی چیز، کوئی بھی فائدہ مند یا خوشی دینے والی چیز، تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو، کامیابی اور ناکامی کا فرق بتا دینے والی یہ کتاب ہے، اسی کو جج بنائیں، یہی بتائے گی کون سی سزا نافذ ہونی چاہیے، کون سی سزا کو ہٹنا چاہیے۔ جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ اس کتاب کے سامنے عاجزی اختیار کر لے، اس کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ کر لے، اور جس کو اس کتاب کے احکامات سن کر غصہ آئے وہ متکبر ہے، وہ خوشخبری کا مستحق نہیں۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر بنا دی۔ یہ جو آیت نمبر 2 آ رہی ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا، یہ پوری آیت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اس میں توحید کا بہترین تصور ہے، جب تمہارے بچے بولنا شروع کریں تو ان کو یہ آیت یاد کرا دو۔ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی تقدیر کی بات کر دی گئی، جو دنیا میں آپ کو اور مجھے ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے ڈیسائیڈڈ ہے، جو مجھے اور آپ کو ماں باپ مل گئے یہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں، جیسا شوہر میری زندگی میں آ گیا یا آئے گا وہ اللہ ہی کی طرف سے بھیجا ہوا ہوگا۔ ایمان رکھو، جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا وہ کہتے ہیں یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے، کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے، بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کر آتا ہے اور وہ اسے صبح اور شام سنائی جاتی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ یعنی ایسی گستاخی نہ کرنا کہ اگر اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے تو تم مزید اللہ کے نافرمان ہو جاؤ۔ مجھے اور آپ کو مزید اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو کہتے تھے کہ یہ محمد نے قرآن نام کی جو چیز گھڑ لی ہے یہ تورات ہی کا ریوائزڈ ورژن ہے، اسی کو آگے پیچھے کر کے اس نے بیان کر دیا ہے، تو اس لیے رسول کے ذمن میں یہ بات آئی۔ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا اور پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور وہ ماننے والوں کو اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ بہت سارے اعتراضات یہ کیا کرتے تھے کفار مکہ، دیکھو کیسی کیسی حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی۔ معجزات مانگنے والے لوگ جو ہیں اور جو ان یوزول واقعات سن کر آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں، وہ ان کا اپنا سراب ہوتا ہے، ان کا اپنا معراج ہوتا ہے۔ جس کو ایمان لانا ہوتا ہے وہ معجزات کے بغیر بھی اللہ پر ایمان لے آتا ہے۔ بڑا بابرکت ہے جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے، ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل۔ ذکر کیا گیا ان کی فرمائشوں کا کہ اللہ چاہے تو اللہ آپ کے لیے کئی معجزات لے آئے، لیکن اللہ نے آپ کے لیے پرماننٹ باغات کا انتظام کیا ہے اور وہ جنت کے لیے ہیں، جنت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے دی گئی، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے، وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے۔ لیکن کیسی بے حسی کہ آج یہ آیات پڑھ کر بھی آپ اور میں اس جہنم سے بچنے والے کام نہیں کرتے، دنیا ہی میں چلے جا رہے ہیں، اسی لائف سٹائل کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں جس لائف سٹائل نے کئی اور ماضی کے لوگوں کو جہنم میں دھکیل دیا۔ اور جب یہ دستوں پابستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے، اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ جنت میں نہ ختم ہونے والی اللہ کی طرف سے خواہشات کو پورا کرنے کا انتظام ہوگا، ان اینڈنگ سپلائی ہوگی، جتنی ڈیمانڈ ہوگی اتنی سپلائی ہوگی۔ دنیا میں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جتنی ڈیمانڈ ہوتی اتنی سپلائی نہیں ہوتی، جنت میں ان اینڈنگ سپلائی ہے۔ وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں، پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے۔ ورس کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شرامت زدہ ہو کر رہے۔ نہ آسائش میں کوئی حرج ہے اور نہ ہی آرائش میں حرج ہے، حرج ہے تو نمائش میں حرج ہے، دکھاوے میں حرج ہے، شو آف کرنے میں حرج ہے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کر رہے ہو. پھر تم نے اپنی شامت پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے. جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اے نبی, تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے والے لوگ ہی تھے. یعنی رسول تو عملی نمونہ بن کر آتے ہیں, جب عملی نمونہ بن کر آتے ہیں تو گھروں کے معاملات چلانا سکھاتے ہیں, خرید و فروخت کرنا سکھاتے ہیں, ٹریڈ اور فائنانس سکھاتے ہیں. دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے ہمیں فتنہ بنا دیا ہے. وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً. کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے. اللہ نے کہا مسلمان کافر کے لیے فتنہ ہے اور وائس ورسا, کافر مسلمان کے لیے, ساس بہو کے لیے فتنہ ہے اور بہو ساس کے لیے, شوہر بیوی کے لیے فتنہ ہے اور بیوی شوہر کے لیے, نوکر مالک کے لیے فتنہ ہے اور مالک نوکر کے لیے, اور اولاد اور مال بھی اسی طرح انسان کے لیے فتنہ ہے. جس نے ان فتنوں کے اوپر صبر کر لیا اور اللہ کی دیوی انسٹرکشنز پر قائم رہا اسی کے لیے اصل میں جنتوں کے آگے باغات ہیں. 19واں پارہ. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا. جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں. بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں. یعنی قرآن کو سن کر بھی قرآن کو نہ مانا, سرکش ہو گئے. جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا. چیخ اٹھیں گے پناہ با خدا, اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. یاد ہے نا آپ کو اور مجھے وہ وقت جب غبار کی طرح 9/11 کی بلڈنگ اڑی تھی؟ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے اعمال کو اسی طرح ہبا ام منصورہ کی طرح اڑا دے گا. راکھ بن جائیں گے, ہوا کے ذرات بن کر اڑ جائیں گے. ایک ٹھوکر اللہ مارے گا ایسے لگتا ہے اور سارے اعمال خاک ہو جائیں گے. بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا. ٹینشن میں اکثر لوگ آج بھی اپنے ناخن چباتے ہیں. کیا پتہ قیامت کی ٹینشن ایسی ہو جس میں اللہ نے کہا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ ہی پورے چبا جائیں گے ٹینشن سے, انگلیاں اپنی چبا جائیں گے اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا, کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا, کاش میں نے سنتوں پر عمل کیا ہوتا. شیطان آج آپ کا اور میرا بہترین دوست بن کر آتا ہے اور آپ سے اور مجھ سے کہتا ہے ڈیلے کر لو, کل کر لینا, پرسوں کر لینا, دو مہینے کے بعد کر لینا, تین مہینے کے بعد کر لینا. ابھی تم نے سنا تو ہے کہ حجاب کرنے کے بہت سے اسٹیپس ہیں, چلو کر لینا, ابھی جلدی کیا ہے. پہلے اسٹیپ کے اوپر ہی آپ کو اور مجھے روک کر رکھ دے گا. اور جیسے مونٹیسری میں ہر وقت ایک بچہ نہیں بیٹھا رہتا, اسی طرح کی اسٹیگنینٹ گروتھ عمل کی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ساری زندگی صرف بس سر پر دوپٹہ ہی ٹکا رہا, آدھے بال بھی نظر آتے رہے اور عمل آگے نہیں بڑھا. اس دن پچھتائے گا, ہائے میری کمبختی, کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. آج بھی جو انسان اللہ کی نافرمانی کی طرف آپ کو اور مجھے لے کر جائے وہ شیطان ہے. اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی. شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا ہے. اگر آج کوئی کہتا ہے کہ قرآن کو قرآن سے سمجھو, حدیث کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے, حدیث تو زندگی کو تنگ کرتی ہے, تو یاد رکھیں وہ آپ کا کھلا دشمن. اس لیے کہ حدیث سے سنتوں سے زندگی میں وسعت آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وقال الرسول, کیا کہیں گے اللہ کے رسول, وہی رسول جن کی شفاعت کے لیے آپ اور میں تیار بیٹھے ہیں. اور یہ کہنا میری اور آپ کی امت میں عام ہے کہ ہم تو رسول اللہ کی بخشی ہوئی امت ہیں. کیا کہیں گے اللہ کے رسول, یا ربی, اے میرے رب, ان قوم اتخذوا, یہ جو میری قوم ہے اس نے کیا کیا تھا, ھذا القرآن مہجورا, میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. مہجورا ہجرہ سے ہے, ہجرت کر لی تھی اس قوم نے. اور یہ جو اتخذو کا لفظ آتا ہے, مفسرین کہتے ہیں کبھی پکڑا کبھی چھوڑا. اتخذو اور مہجورا دونوں لفظ آئے ہیں, کبھی پکڑا کبھی چھوڑا, کبھی مانا کبھی نافرمانی کی, کبھی آگے بڑھے کبھی پیچھے دو قدم اور ہٹ گئے. یہ کام کیا تھا اس قوم نے میرے اس کتاب کے ساتھ. اللہ کے رسول اس دن میرے اور آپ کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ یہ وہ امت جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. بھوت بگانے کے لیے تو اس کتاب کو استعمال کرتے تھے, دلہن کے سر پر سے گزارنے کے لیے تو اس کو استعمال کرتے تھے, لیکن ایک نظر میں بھی اس پر عبرت کی نگاہ نہیں ڈالتے تھے. یہ تو قرآن کے لیے نظم آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے 100 بار رلایا جاتا ہوں، 1 بار ہنسایا جاتا ہوں. زیادہ تر تو ہم اس قرآن کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہوتے. جو ہمارے یہاں قرآن کی محفلیں ہوتی ہیں ختم قرآن کے نام سے، اتنی قرآن کی بے عزتی ہم کرتے ہیں کہ سب سے ایک تو یہ کہ اکثر اوقات خواتین سب سے پہلے آ کے کیا پوچھیں گی، 30واں پارہ ہے، 30واں پارہ، وہ 30واں پارہ دے دو. 30واں پارہ کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آسان ہوتا ہے، زیادہ تر صورتیں آتی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، اگر کوئی مل گیا 15واں پارہ یا 13واں پارہ اور اس میں آئی سورہ یوسف، اور سورہ یوسف کے الفاظ عربی میں ذرا مشکل ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، تم میرے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ، ایک صفحہ تم پڑھ لو، ایک صفحہ میں پڑھ لیتی ہوں. اس طرح تو ہم دنیا کی کوئی ناول نہیں پڑھتے، کوئی لو سٹوری نہیں پڑھتے کہ ایک صفحہ تم پڑھ لو اور ایک صفحہ تم پڑھ لو. بلکہ بچے تو اتنے پوزیسو ہوتے ہیں اپنی کتابوں کے بارے میں کہ میرا بک مارک لگا ہوا ہے، میں آج کل اس کو پڑھ رہی ہوں، اسے کوئی نہ چھوئے. اور ہم قرآن کے ساتھ یہ حال کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اس قوم نے اس کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا، اس کو مذاق کا نشانہ بنا لیا تھا. اے نبی، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے. کبھی آپ کو کسی کی بات پر شک آئے تو آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ کافی ہے آپ کے لیے. اگر کوئی آپ کو شیطان بن کر اللہ کے کلام اور اللہ کے احکامات کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار کرے، اللہ سے دعا کریں. یاد رکھیں جس طرح رسول اللہ سے کہا تھا کہ اللہ کافی ہے تمہارے لیے، آپ کی اور میرے لیے بھی اللہ کافی ہے. منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ نازل کر دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کر دیں. اسی قرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے، اور اس میں مطلب یہ بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم تمہیں دے دیں اور بہترین طریقے سے بات کھول دیں. جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا ہے اور ان کی راہ حد درجہ غلط. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا، اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے. اب قوموں کا ذکر آ رہا ہے عبرت کے طور پر. آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. یہی حال قوم نو کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے. اسی طرح عاد اور ثمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والی مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور آخرکار ہر ایک کو غارت کر دیا. اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ تھا؟ یعنی قوم لوط کی بستیوں کی طرف اشارہ ہے، مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے. میوزیم دیکھ کر رشک کرنے والے دنیا میں عبرت کے نشان جو کھنڈرات ہیں ان کو دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتے. یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں کہ تمہارا مذاق لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگزشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جب نہ گئے ہوتے. یعنی اس نے تو ہماری برین واشنگ کر ہی دی تھی، وہ تو ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑا نہیں اور اپنے شرک پر جمے رہے. یہ انداز، اچھا وہ وقت دور نہیں جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا. حق حق ہے، فیصلے کے دن بھی اللہ اس حق کو واضح کر دے گا. جو لوگ قرآن کو سنت سے کاٹ کر اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلیں گے، اللہ ان کو بھی یہ قرآن کی حقیقت دکھا دے گا. کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. اس لیے کہ جانور شرک نہیں کرتے، جانور صرف اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. انسان ہے جو شرک کر کے جانور سے بھی زیادہ نچلی سطح پر گر جاتا ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا. ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سایہ کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات بتائے ہیں، اور یہ مختلف اوقات انسان کی زندگی کو اس کی ضروریات فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے مقصد کی طرف آگے دوڑ سکے. وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے. اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق سے کام تاکہ وہ کچھ سبق حاصل کریں. مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار نہیں کرتے. اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک خبردار کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کافروں کی بات ہرگز نہ مانیں. اگر نہ مانیں کافروں کی بات تو کیا کریں؟ اس قرآن کو لے کر اس کے ساتھ زبردست جہاد کریں. اس قرآن کے ساتھ جہاد کرنے کی بات کی گئی, وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ جِهَادًا كَبِيرًا. کبیر جہاد کی بات کی گئی, جہاد کرنا ہے تو یہ جہاد کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المجاہد من جاہد نفسہ. اصل مجاہد کون ہے؟ جس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر لیا. اور میرے اور آپ کے نفس کے ساتھ جہاد اس وقت شروع ہوگا جب آپ اور میں قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں گے, اور قرآن انگلی رکھ کر بتائے گا کہ تمہارے نفس کی یہ خواہش غلط ہے, اس کو مت پورا کرنا. تمہارے نفس کی یہ ٹیمپٹیشن تمہیں دھوکے میں ڈال رہی ہے, اس کی باتوں میں مت آنا. اس جہاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ تبلیغ کرنے کے لیے بہترین تمہارا سبسٹنس کیا ہے؟ قرآن. قرآن پکڑو اور قرآن سے تبلیغ کرو, اور ہر معاشرے کے سٹریٹا پر پھیل جاؤ. ہر ایک کو تبلیغ کرنی ہے, نچلے طبقے سے شروع کر کے آپ کو اوپر کے ایلیٹ کلاس تک تبلیغ کرنی ہے. اور تبلیغ کریں گے تو انشاءاللہ لوگوں کے اندر خود شعور پیدا ہوگا, اور لوگوں کے اندر شعور پیدا ہوگا تو لوگ جہاد کرنے کی طرف آگے بڑھیں گے. وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے, ایک لذیذ اور شیرین, دوسرا تلخ اور شور. دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے, ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکے رکھتی ہے. وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا, پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے. اس سے پہلے شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ قرآن میں بھی نسبن و سہرن کا لفظ آتا ہے. سسرال کا لفظ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے سسرالی رشتہ داروں کا ذکر کر دیا. ہم کیا سوچیں گے؟ لو یہاں بھی جان نہیں چھوڑی, یہاں بھی پیچھے پیچھے آ گئے. اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ تمہاری جنت کمانے کے راستے ہیں, یہ تمہاری جنت کمانے کے دروازے ہیں, ان کو بھولنا مت. اور دلوں کو فتح کرنے والا انسان بننا, سافٹ سکلز آنی چاہیے کہ جس سے ایک دوسرے کا دل جیتا جا سکے. سسرالے رشتہ داروں کا خیال رکھے جانا یہ بھی عین عبادت ہے. ایک دوسرے کو کیئر کے ساتھ, شیئر کے ساتھ ہینڈل کرنا, ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنا. شوہر خوش ہوتے ہیں جب ان کی ماں اور ان کی بہنوں کو عزت دی جاتی ہے. تو کیونکہ ہم سب یہاں بیویاں بیٹھے ہیں, شوہر تو ہم یہاں نہیں بیٹھے, کسی کا داماد تو بیٹھا نہیں, لیکن دامادوں کے اینگل سے آپ اپنے بیٹوں کی تربیت ضرور کر سکتی ہیں کہ داماد اچھا کیسا ہوتا ہے. شوہروں کے اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو شوہر خوش ہوتے ہیں کہ جب بیویاں ان کی بیوی, ان کی ماں اور بہنوں کو عزت دیں. تو اپنے شوہر کی ماں بہنوں کو عزت دیں تاکہ اس کے دل میں آپ کی قدر آئے. آپ یہ نہ کریں جو آج کل ہوتا ہے کہ کمرے میں, ہر کمرے میں فریج رکھا ہوا ہے, اور خود تو وہاں سے میک ڈونلڈس کھا کر آ گئی فریج سے نکال کے, اور جب ساس کہہ رہی ہے بیٹا آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ تو امی سے کیا کہا؟ بھوک نہیں لگ رہی. کیوں؟ بتا دیں کہ میں نے میک ڈونلڈس کھا لیا, یا میں نے کے ایف سی کھا لیا, یا میں نے پیزا کھا لیا, فریج میں تو رکھا ہوا تھا. باہر کھانا کی بات ہوگی تو موڈ خراب بیگم صاحبہ کا, بہو صاحبہ کا, کسی سے بات نہیں کر رہی, کسی سے مزاج نہیں مل رہے, اکھڑی اکھڑی ہیں, اور کھانے کی میز پر بیٹھے تو کھانا بھی نہیں کھانا, مجھے بھوک نہیں لگ رہی, اور جب کمرے میں گئے تو فریج کھول کے دم 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 کھانا شروع. ایسے نہیں دل جیتے جاتے. اللہ نے یہ رشتے بنائے ہیں نسب اور سسرال کے, یہ دو دو الگ سلسلے. اللہ قدرت رکھنے والا ہے, کیا ان کو تبلیغ نہیں کرنی؟ جب ان کو تبلیغ کرنی ہے تو ان کے درمیان گھلنا ملنا ہے. یہ کانسیپٹ آپ کے اور میرے اندر جو غلط آ گئے ہیں ان کو نکالنا ہے. بہو کو بہو کے مقام پر رکھیں, ساس کو ساس کے مقام پر رکھیں. ساسوں کو بھی چاہیے کہ بہو سے یہ نہ کہیں کہ تم میری بالکل بیٹیوں کی طرح ہو, ممکن نہیں ہے. جس طرح سے ساس اپنی بیٹی کو بری طرح ڈانٹ دیتی ہے, تھوڑی دیر کے بعد بیٹی پھر نارمل ہو جاتی ہے, اگر بیٹی کی جگہ بہو کو ڈانٹے گی تو بہو کے دل میں وہ بات کھٹک جائے گی. عزت قائم رہتی ہے ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھنے سے. بہو کو بہو کے مقام پہ رکھیں, اور ساس اور بہو کے رشتے میں ایک ڈسٹینس مینٹین رہنا چاہیے, ادب کے ساتھ. محبت ہو ضرور ہو, رسپیکٹ ہو ضرور ہو, لیکن ایک لحاظ کا ڈسٹینس رہنا چاہیے. اس لیے کہ جس طرح بیٹیاں اپنی ماں کو جواب دیتی ہیں, اگر اسی طرح وہ اپنی ساس کو جواب دینے لگ جائیں گی تو پھر معاملات نہیں اچھے چلیں گے, ساس کے دل میں وہ بات ہمیشہ کے لیے رہ جائے گی. اسی طرح سے دامادوں کو بھی چاہیے اپنے بیٹوں کو ٹرین کریں کہ آپ کے بیٹے بھی شیر بن کر داماد نہ بنے. اوہو داماد صاحب آ گئے تو لگ رہا ہے پتا نہیں کون آ گئے, اب تو بس ہر چیز جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے. یہ والا کانسیپٹ بھی نہ رکھیں. اپنے بیٹوں کو ٹرین کریں کہ جس طرح اگر اپنے سسرال میں جاؤ تو اپنے ساس سسر کی خدمت کرنا, اگر ان کی کسی کام کی ضرورت ہے, مثال کے طور پہ ان کا بجلی کا بل جمع کرانا ہے تم جا کے جمع کرا دینا, اگر کوئی بلب فیوز ہے وہاں بلب ٹھیک کر کے لگانا ہے تم لگا دینا. مائیں کیا کہتی ہیں, لو. الٹا اگر ماں کو پتا چل جائے کہ میرے بیٹے نے اپنے سسرال میں جا کے بلب لگایا ہے تو کیا کہتی ہیں, چلو جی اب تو تم پلمبر بھی بن گئے اور الیکٹریشین بھی بن گئے, اب تم یہ کام کرتے ہو وہاں جا کے. یہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے, ہمیں تو دین یہ نہیں سکھاتا. مسلمان بہت اعلیٰ شخصیت کا مالک ہوتا ہے, مسلمان بہت اعلیٰ کردار کے مالک ہوتے ہیں. ہم نے قرآن کو اپلائی کرنا ہے نا, یہ ہے اپلائی کرنے کی جگہ, یہی ہمارے گھر, یہی ہمارے میکے, یہی ہمارے سسرال. اور سب سے بڑھ کر اپنی بیٹیوں کو یہ بات سمجھائیں کہ اپنے سسرال کی برائیوں کو یا اپنے سسرال کی کمی کوتاہیوں کو آ کر ماں کو لائیو براڈ کاسٹ نہ کریں. بریکنگ نیوز کی طرح بیٹیاں اپنی ماؤں کو فون کرتی ہیں, آج میری نند نے مجھے یہ کہہ دیا, آج میری ساس نے مجھے یہ کہہ دیا. اور اب وہ مائیں بھی نہیں ہیں. ایک دور تھا کہ مائیں کہتی تھیں بیٹا بنا کر رکھو, عزت کے ساتھ کر رہو. ایک دور تھا کہ مائیں کہا کرتی تھیں عزت دو گی تو عزت ملے گی. آج مائیں کیا کہتی ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے دبنے کی, فوراً واپس آ جاؤ, میں گاڑی بھیج رہی ہوں. جب ماؤں کا یہ حال ہو جائے گا تو آپ بتائیں کہ پھر سافٹ اسکلس کہاں سے سیکھیں گی بیٹیاں. وہ ماں ہی کیا, وہ گود ہی نہیں ہے آج, آج وہ تربیت ہی نہیں ہے, آج وہ دودھ ہی نہیں ہے جس نے اس طرح کا اثر اپنی اولاد میں ڈالنا ہو. اپنی بیٹیوں کو منع کریں کہ اپنے شوہروں کی برائیاں آ کے آپ سے نہ کریں. دیکھیں وہ دونوں ٹھیک ہو جائیں گے اور کل کو آپ کے دل میں کھٹک رہ جائے گی اپنے داماد کے خلاف. عقل مند بیوی وہ ہوتی ہے جو کبھی اپنے شوہر کی کسی کمی کو کسی سے نہیں بیان کرتی سوائے اپنے رب کے, اگر کمی ہے تو. ورنہ آپ نے کسی کے سامنے بھی اپنا منہ کھولا تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے شوہر کی قدر زیرو کر دی. اور عقل مند بیویاں وہ ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کی عزت کراتی ہیں اپنے ماں باپ کے گھروں میں, اچھے الفاظ میں ان کو یاد کرتی ہیں, ان کی شکر گزار بن کر رہتی ہیں. ورنہ داماد کی عزت زیرو لیول پر آ جاتی ہے اگر آ کر بیٹی جو ہے وہ داماد کی برائیاں کرے یا ساس کی برائیاں کرے. تو زندگی میں کرنے کے تو بہت کام ہے, بدلنا تو بہت کچھ ہے, تبدیلی تو بہت کچھ لانی ہے. اب ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ اور میں تیار ہو جائیں. تو سسرال والوں کو سسرال والوں کا مقام دینا ہے, میکے والوں کو میکے والوں کا مقام دینا ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے جو انڈاکٹرینیشن ہمارے اندر ہوئی ہے, ہم نے گانے ایسے سنے کہ ساس گلی کا گند, نند گلی کا گند اور ساس گلے کی پھانس, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کیا کریں, ہم نے بچپن سے یہی سنا ہے. تو کانسیپٹ یہی ہے کہ ساس جو ہے وہ بہت جلاد ہوتی ہے اور نند جو ہوتی ہے وہ ہر وقت ٹو میں رہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط کر دیں. اس کانسیپٹ کو بدلنا ہے. یہ بہت پیارے رشتے ہیں, ان پیارے رشتوں کے اندر خلوص اور محبت اور لے کر آنا ہے اس دین کی چاشنی کے ساتھ. عزت کرنا سکھائیں اور گھروں کے اندر دل جیتنا سکھائیں, بیٹوں کو بھی بیٹیوں کو بھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین طریقے سے اس دین پر عمل کرنے والا بنائے, اور اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم صرف سنیں نہیں قرآن کے احکامات بلکہ فوراً اپنے عمل میں بھی ان کو لانے والے بن جائیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. کل آپ لوگوں کے پاس 16 پارا کا کوئسچن نہیں آیا تھا, 17 کا آ گیا تھا. 17 کا کر لیں, کیا ہے آپ لوگوں نے؟ 19 کو تو رہنے دیجیے, جب 19 مکمل ہوگا پھر کیجیے گا. 17 بھی آیا تھا, ٹھیک ہے. 17 پارے کا ہے, پہلا ہے قرآن کا موضوع کیا ہے, انسان. کیا نبوت مردوں اور عورتوں دونوں کو ملی ہے؟ جی نہیں, صرف مردوں کو ملی ہے. کیا حضرت ابراہیم کو شرک کے معاشرے سے ساتھی میسر آئے تھے؟ جی نہیں. حضرت ابراہیم کی قوم نے ان کو جب آگ میں ڈالا تو کیا ہوا تھا؟ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی. پرندوں اور پہاڑوں کو کس نبی کے ساتھ مسخر کیا گیا تھا؟ داؤد علیہ السلام کے ساتھ. قربانی کے جانور کی کیا چیز اللہ کے ہاں پہنچتی ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے, نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. اللہ نے ہمارا حضرت ابراہیم کی ملت کا کیا نام رکھا ہے؟ سماکم المسلمین, مسلم. حضرت ابراہیم کو کیا نصارہ اور یہودی بھی مانتے ہیں؟ جی ہاں. مکھی سے آیات میں کسے تشبیہ دی گئی ہے؟ شرک سے, جھوٹے معبودوں کے ساتھ. حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کتنی مرتبہ دعا کی تھی؟ پتہ ہی نہیں ہمیں, ایک مرتبہ کی کہ 100 مرتبہ کی. تو آپ اور میں بھی آیت کریمہ کا ختم والا معاملہ اپنے معاشرے سے اب ہٹانے کی کوشش کریں اور سنتوں کو جگانے کی کوشش کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.